الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اب جیسے یہاں ہم جمع ہوئے اب کسی کی یہ نیت ہو کہ چلو دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے گا تو اب اس میں ٹائم پاس ہی ہوگا اگر دوستوں کی ملاقات میں بھی سلام کی ثواب کی نیت تھی تو چلو اس کا ثواب مل جائے گا اور اگر ثواب کی نیت نہیں تھی تو صرف ملاقات کے لطف آئے گا ٹائم پاس ہوگا تھوڑا تفریح ہو جائے گی تو ظاہر ثواب نہیں ملے گا تو اس لیے جو یہاں اس نیت سے آیا کہ میں علم دین حاصل کروں گا اپنے دھندے کی تنقیح یعنی کہ تفتیش کرواؤں گا کہ کہیں میرے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے وغیرہ تو ہم اپنا ثواب بڑھانے کے لیے مل کے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ جس مباح کام میں مباح کام اس کو بولتے ہیں کہ جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو یعنی نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو اس کو مباح بولتے ہیں تو جس مباح کام میں اچھی نیت کر لی جائے جبکہ وہ اچھی نیت کا محل بھی ہو تو وہ مباح کام عبادت بن جاتا ہے ثواب کا کام بن جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جس میں 10 نیتیں اچھی ہو سکتی ہیں پھر صرف ایک ہی نیت اچھی کر لینا یہ حماقت اور محرومی ہے تو جب 10 نیتیں ایک ہی کام میں ہو سکتی ہیں اچھی اچھی تو پھر 10 کی 10 ہی کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ثواب ملے تو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہم زیادہ زیادہ ثواب کمائیں اور ہمیشہ اس کی عادت بنائیں پانی پینے کی نیتیں کھانے کی نیتیں سونے کی نیتیں مجدد الف ثانی قدس سرہ ربانی فرماتے ہیں کہ ویسے ہی آدمی سوتا ہے سونا مباح ہے لیکن اب وہ کئی گھنٹے سوئے گا تو اس کے غفلت میں جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ نیت کر لے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ سونے سے عبادت پر قوت تو حاصل ہوتی ہے اب ساری رات آپ جاگ لیں پھر فجر کی نماز بھی چلیے پڑھ لیں گے اور پھر جاگیں تو ظہر کی نماز آپ پر بھاری پڑ جائے گی سو کر اٹھیں گے تو پھر آسان ہوگی تو پتہ چلا سونے سے عبادت پر قوت تو حاصل ہو ہی سکتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے نیت کر لے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سوتا ہوں تو اب یہ جتنی دیر سویا یہ سب اس کا عبادت میں کاؤنٹ ہوگا تو اچھی نیت سے احکام جو ہے وہ بدل جاتے ہیں اور بہت ساری وہ چیزیں کہ جس میں کوئی نفع نہیں تھا وہ بہت نفع بخش ہو جاتی ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تا آخر اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، علم دین حاصل کروں گا، کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو تعظیم کے لیے دو زانو یا تحیات جس طرح نماز میں پڑھتے ہیں نا، اس کیفیت پر بیٹھنا یہ ثواب کا کام ہے۔ تھک جائیں تو جس طرح مہذب طریقے پر بیٹھ جائیں، پھر تھکن دور ہو جائے، یاد آ جائے، توفیق ملے تو پھر دو زانو ہو جائے، نہ بھی بیٹھے تو بھی گناہ نہیں ہے۔ صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، اذکروا اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ میں اپنے لیے بھی کچھ مزید نیتیں بڑھائی لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ ورائے نیکی کی دعوت، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران اور ویسے بھی بیٹھے ہوئے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم لا ادری، نہیں آتا، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صلو علی الحبیب کہوں گا، خود بھی درود شریف پڑھوں گا، دوسروں کو بھی پڑھاؤں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو میرے پاس نیکیاں موجود ہیں ان پر ملنے والا، اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال ثواب کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، ہمارے غوث اعظم امام غزالی، سیدی اعلی حضرت سیدی قطب مدینہ، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین۔ بجاہ النبی الامین، رب یسر وتمم بالخیر، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 1433 سنہ ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر ربیع الاخر کی آج 22ویں شب ہے۔ حج و عمرہ کے کاروان کے ذمہ داران وغیرہ کا آج مدنی مذاکرہ ہے، یعنی خدام الحجاج کا یوں کہیے کہ مدنی مذاکرہ ہے. اب یہ خدام الحجاج جو تشریف فرمائیں، وہ ایک خدا خادم الحج کا میں قصہ سناتا ہوں آپ کو، اس پر غور فرمائیں اور اس کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، غالباً تابعی تھے، تو یہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرا اس سال حج کا ارادہ ہے، جس کو آنا ہو چلو. اب جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اعلان کرے کہ، اور وہ بھی تابعی اور اتنے بڑے عالم، لوگوں کا ڈھیر لگ گیا کہ ہم آپ کے ساتھ حج کریں گے. ٹھیک ہے، اب وہ جب ترکیب بنی حج کی تو سب سے فرمایا کہ میرے پاس اپنی اپنی رقمیں جمع کروا لو. سب نے رقمیں جمع کروا دی. آپ نے وہ سب کی رقوم لے کر کہیں محفوظ فرما لی. اب وہ سب کے لیے اپنے پلے سے اونٹوں کا انتظام کیا، سواریوں کا، بہت سارا رسد پانی جو لیتے ہیں زاد قافلہ، وہ سب لیا. اب یہ حضرات سوئے حرم روانہ ہوئے، راستے میں کھانے پینے کا انتظام ہوتا رہا، پھر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں حاضریاں ہوئیں، سب کو احرام بھی آپ نے پیش کیا، ضرورت کی چیزیں بھی فراہم کی، خوب کھلایا پلایا اور خوب خدمت کی آپ نے. پھر جب واپسی ہوئی تو سب کو اپنے گھر بلایا کہ میرے یہاں آپ سب کی دعوت ہے. سب دعوت پر حاضر ہوئے، خوب پر تکلف کھانے پیش کیے، سب کو لباس کے جوڑے عنایت فرمائے، اور وہ صندوق منگوایا اور جس کی جو جو رقم تھی وہ سب کو عنایت فرما دی. اب وہ تھے خادم الحج، انہوں نے ایسی خدمت کی، جان سے بھی خدمت کی، مال سے بھی خدمت کی، اور پورے قافلے کی اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی. خیر ہمارے بس کا یہ روگ نہیں ہے، آپ یہی کہیں گے، میں بھی یہی کہوں گا، لیکن یہ کہ کم از کم یعنی کہ دل میں ایک جذبہ ہمیں ملے کہ چلو ہم ان سے رقم لے کر ان کی درست خدمت کریں، ان کا جو حق بنتا ہے وہ حق ان کو ہم مطلب یعنی کہ دیں، اور ان کے ساتھ نرمی اور حسن اخلاق سے پیش آئیں. یعنی جو درہم و دینار خرچ نہیں کر سکتا، پیسے نہیں خرچ کر سکتا، وہ کم از کم میٹھی بات کر کے ہی ان کا دل خوش کر کے نیکیاں کما لے. اب چونکہ سفر حج کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک تعداد ہوتی ہے حاجیوں کی جو پہلی بار انہوں نے سفر کیا ہوتا ہے، اور یہاں کی فضاؤں سے نکل کر وہاں کی فضاؤں میں یہ پہنچتے ہیں، پہلے سے ان کا ذہن تو بہت کچھ ہوتا ہے کہ یوں بھی ہوگا، یوں بھی ہوگا، یوں بھی ہوگا، لیکن جب بھیڑ بھاڑ دیکھتے ہیں اور پھر مکانات کا معاملہ، یہاں کشادہ مکان، وہاں ایک کمرے میں کئی کئی مل کر رہنا، تو یہ اس طرح وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اچھا پھر بعض اوقات یہ چیختے چلاتے ہیں، شور بھی مچاتے ہیں. اچھا کھانا ان کی مرضی کا ملتا نہیں ہے، ان کے کوئی روٹی کھاتا ہے، کوئی چاول کھاتا ہے، کوئی ڈبل روٹی کھاتا ہے، کوئی پاپے کھاتا ہے، کسی کو بغیر میٹھی ڈش کے نہیں چلتا، کسی کو زیادہ تیکھا نہیں چلتا، کسی کو زیادہ پھیکا نہیں چلتا، تو ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. اب وہ سارے زائرین کی فرمائش پورا کرنا یقیناً یہ کاروان والوں کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، یہ تو سب سمجھتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں بعض حجاج جو ہیں وہ بفر جاتے ہیں اور وہ غصے میں آ جاتے ہیں. اب ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کریں گے. ہمیں سوائے نرمی کے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. بہت پہلے کی بات ہے کہ جب ہم گاؤں گلی میں رہا کرتے تھے اولڈ سٹی ایریا میں، تو عاشورے کا دن تھا اور کوئی جو بھگدڑ مچی، کوئی دو فریق آپس میں لڑ رہے تھے اور بھگدڑ ادھر بھاگے ہوتے، تو ہماری گلی میں بھی لوگ بھاگے، تو ایک پولیس کی ٹیم ان کو پکڑنے کے لیے دوڑی، تو वो भागते भागते किसी ने, नौजवान था भागने वाला, उसने इतना बड़ा पत्थर, बिला मोबाइल का वाकई बहुत बड़ा पत्थर था, उसने बहुत बड़ा पत्थर जो था वो पुलिस पार्टी की तरफ फेंका। तो इनमें से एक जो सादा भेस में था वो आगे बढ़ा, उसने कैच कर लिया। तो हैरान नहीं क्या कि ये इतना बड़ा पत्थर इसने नोकदार कैच कर लिया, तो अब तो इसका निशाना भी सही होगा, ये स्टील में नहीं है, तो अब तो ये गिरा और गिरा, तो इसने यूं कैच करके यूं देखते देखते यूं साइड में डाल दिया। मैं हैरान नहीं है, इसने मारा नहीं इसको। खैर फिर बाद में पता चला कि वो SDM था, और फिर समझ आ गई कि ये अवाम पत्थर मार के वो तो छूट गए, भाग गया, ये अगर पत्थर मार के उसको गिराता तो इसको कानून पकड़ लेता। कि उसका मनसब उसने किया, तुम्हारा मनसब ये था कि तुम उसको गिरफ्तार करो, न कि उसको पत्थर मार के मार दो। तो इसी तरह अब ये कि अगर कोई हाजी साहब या कोई मोतमिर वो किसी वजह से अगर बिला वजह कोई वो शोर शराबा करता है, चीखता है, गिले शिकवे करता है, जिसको बड़बड़ करना बोलते हैं तो करता है, तो इसमें आपको आपे से बाहर नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि आपने इसे पैसे लिए, नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से बुचकार 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 कर उसको ठंडा ही करना है। आपने गुस्सा किया, फिर ये आकर एक एक पकड़ के बोलेगा कि ये ऐसा बदखलाक आदमी है, इसके पास नहीं जाना। जो दुकानदार ज्यादा मिलनसार और बाखलाक होता है उसकी दुकान ज्यादा चलती है, तो आपकी तो दुकानदारी है, तो यूं आपकी दुकानदारी के लिए भी यही मुफीद है क्या? आपको हर तरह से हुस्न अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन खैर दुकानदारी अपनी जगह पर है, शरीयत का भी यही तकाजा है कि हम मतलब हद से ना बढ़े, हमको ऐसा गुस्सा ना आए कि हम उसको इस तरह झाड़ दें कि उसकी बिला वजह दिल आजारी हो जाए, या हमारे मुंह से कोई गाली निकल जाए, अल्लाह ना करे गंदी गाली, और वो भी उस मुकद्दस शहर में मक्का मुकर्रमा में जहां एक नेकी लाख नेकी है, वहां एक गुना भी लाख गुना है। तो बहुत संभल कर वहां आपको और बड़ी यानी कि तवज्जो के साथ हुज्जाज किराम की खिदमत की सआदत हासिल करनी चाहिए, उसको सआदत समझते हुए कि ये अल्लाह के मेहमान है। तो अब ठीक है, गुस्सा आ गया तो आप तो तजर्बाकार हैं, आपको नहीं आना चाहिए। इनका विचारों का पहली बार होता है या दूसरी बार होता है तो ये भिन्न आ जाते हैं। तो इस तरह मतलब एक कदम कदम पर आपको इनके साथ कोऑपरेटिव रहना है, और जो जो आपने इनके साथ मुआहदे किए हुए हैं, जो जो उनसे कहा है, उससे आपको सवाया देना है, पौना नहीं देना। पौना देंगे तो दुनिया में भी गरीब, और अगर वो उर्फ व आदत से हटकर हुआ तो आखिरत में भी गरीब होगी। मसलन आपने कह दिया कि हम आपको एसी बस में ले जाएंगे, और अब आप एसी बस में नहीं ले गए, अब इनका बड़बड़ाना अपनी जगह पर सबब तो बन ही गया, अब तो बड़बड़ाएंगे कि एसी बस का आप लोगों ने वादा किया था और हमको एसी बस में आप ले नहीं गए, अब ये हुए नाराज, अब इनको आप कैसे संभालोगे, आप गुनाहगार भी होंगे, जबकि आपने इरादतन इनसे वादा किया था कि हम एसी बस में आपको ले जाएंगे, और उसी के हिसाब से आपने उनसे जो भी है मुआवजा तय किया था। हाँ, अगर वहां ट्रैफिक जाम हो गई, भीड़ भाड़ है और भीड़ की वजह से लेट हो गया, उसमें भी बुड़बुड़ा रहे हैं, तो आपका कसूर नहीं है, क्योंकि यहां तो आप भी मुखलिस हैं, आप भी चाहते हैं कि यार जल्दी मंजिल पर पहुंचे तो वो आसानी हो, तो ये आपके रोग बस का रोग नहीं है, लेट हो गया हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, इसमें पब्लिक आप पर बिगड़ेगी भी नहीं, इसका चांस भी कम होता है, कोई बिगड़ेगा तो लोग उसी को समझाएंगे कि यार ये बेचारा क्या करेगा। तो इसलिए आप जो भी कहें इनसे वो सोच समझ कर कहें, और ये जहन में रखें कि आपने जो जो इनको फैसिलिटीज देनी है ये सब आपको, ये पहले से आपके पास बेहतर तो ये कि लिखा हुआ हो, आप लिखा हुआ उसको पढ़कर सुना दें, उसको सब समझा दें कि हम आपको ये खिलाएंगे, इस तरह के मकान में ठहराएंगे, हरम शरीफ से वो इतने फासले पर होगा, एसी रूम होंगे, एक कमरे में 12 इस्ताई भाई या जो भी हैं वो ठहरेंगे, इस तरह आप जो भी आपने इनको फैसिलिटीज देनी है वो सब आपको इनसे तय करना पड़ेगा, मजहूल नहीं चलेगा, अरे सब खैर है, सब बेहतर हो जाएगा, अरे आका की गलियां हैं, देखना तो सही, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, आप इनको सब्ज बाग दिखाएंगे फिर तो ये लड़ाई करेंगे आपसे, और फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। वो कहावत है, खुद करदारा इलाज नेस, अपने हाथों के किए का कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए फूंक फूंक के आपको कदम उठाना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अपनी कोताहियों की वजह से आपकी रोजी खराब हो जाए। आप खाएंगे कितना? उतना ही तो खाएंगे जितना आपका पेट है, बाकी बाल बच्चे खाएंगे। इतना ही, उतना ही पहनेंगे जिसका अपना बदन है, बाकी घर वाले बाकी मर के छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए बहुत दयानतदारी के साथ और खुश दिली से इनकी खिदमत कीजिए अल्लाह के मेहमानों की, तो इंशाअल्लाह इसमें दोनों जहां की भलाइयां और बरकतें। कुछ सवाल चलाते हैं, आप ही में से कुछ सवाल हमको रिकॉर्ड करवाएं।
ने वजात फरमाई है, हमें मदनी फूल दिए हैं, इससे मुतालिक यकीनन आपके जहनों में सवालात होंगे कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ये हो जाता है, कौन चाहता है कि ऐसा हो जाए, अमला ऐसा होता है, हमारे आदमी ऐसे होते हैं, हम जाकर संभाल लेते हैं, हर हाजी ऐसा नहीं होता, सबके साथ नरमी में बात नहीं की जाती। तो आपके जहनों में उभरने वाले सवालात भी हम चाह रहे थे कि आज के इस मदनी मुजाकरे में हों।
हजरत साहब आपकी इजाजत से, गारंटी देने का सिलसिला या तो एक इंश्योरेंस कंपनी है या दूसरा सिलसिला बैंक है, दोनों में यकसा सूरत हाल पैदा होती है जो कि सूद के या प्रीमियम की मद में आती है, जिसके लिए गालिबन दोनों सूरतें जो है किसी सूरत जायज नहीं। आप गालिबन मेरी इस बात की तायद भी फरमाएंगे। और इसके अलावा जब कोई हल ना हो तो क्या हम इसको कराइयत के साथ और एक इस इस्तेहजार के साथ कि हम ये गलती कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमको माफ फरमाना, लेकिन हमारे पास कोई हल नहीं मौजूद, तब क्या हमारी गुंजाइश माफी की और इस चीज की मौजूद है?
अल्लाह ये कि गुनाह इस नीयत से करना कि मैं गुनाह कर लेता हूं फिर इसकी तौबा कर लूंगा, ये वैसे ही गुनाह करने के मुकाबले में ज्यादा सख्त है। मुफ्ती अहमद यार खान अलैह रहमतुर रहमान ने इसके बारे में यहां तक लिखा है कि तौबा के इरादे पर गुनाह करना कुफ्र है। अल्लाह की नाफरमानी हो वो उसकी रुख्सत नहीं ली जा सकती कि हम बाद में तौबा कर लेंगे, और वैसे ही आप सोचें कि गुनाह करते करते मौत आ गई फिर खतरा तो है। तो इसलिए गुनाह काबिल तर्क होता है, जैसे गुनाह करके तौबा करने में ये शराइत में से कि आइंदा वो गुनाह नहीं करूंगा, अब जब से पहले से तय है कि मैंने ये करना है तो मैं तौबा कर लूंगा, फिर करूंगा, फिर तौबा करूंगा, तो ये तौबा भी नहीं। अब कोशिश जारी रखिए, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया।
बाबा ये जो जो मौजू चला था कि ये हाजी जो आपने फरमाया था कि गुस्सा और ये जो होता है, अब ये एक ऐसा एक मौजू है बाबा कि आपने तो मतलब ये हमारे जो 15 20 50 इस्लामी भाई जमा हुए इनको कह दिया कि आप ठंडे रहा करें, मगर गर्मी, काम का लोड, फिर इनको खाना पेश करते 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 भी जिंदगी निकल जाती है, एक वक्त होता है, लेकिन एक वक्त का खाना रह गया, थोड़ा ठंडा रह गया, एक आध डेढ़ घंटा लेट हो गए, और कोई इस तरह के प्रॉब्लम, बल्कि आपने तो कहा एसी वाली गाड़ी दे, एसी वाली गाड़ी दे दी, अब गाड़ी में एसी बैठ गया, उसके बावजूद भी जो इनको जो सामने से जो प्रॉब्लम आती है, फिर जो मालिकान होते हैं ना, अमूमन मालिकान, क्योंकि मालिक की तो एक अपनी आमदनी लगी होती है, उसको तो मारेंगे भी ना तो भी मालिक चुपचाप मार खा लेगा, लेकिन जो अमला होता है ना इनके साथ, वो ना मार खाएगा ना वो उनकी बातें सुनेगा, वो अमला बोलेगा, वो अमले को पता है कि मैंने कौन सी तनख्वाह बढ़ जानी है अगर मैं इनकी दो बातें सुनूंगा, तो ऐसा थोड़ी कि आधी तनख्वाह काम की और आधी तनख्वाह बातों की मैं सुनता लेता हूँ, मैं तो काम की तनख्वाह लेता हूँ, ये काम के साथ है तो बातें कौन सुनेगा। तो वो इतनी बदतमीजियां और ऐसे मामला तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि इसमें फिर मालिकान क्या करेंगे, इसमें ज्यादातर मेरा ख्याल है शायद ये मालिकान है, और मालिकान अपने मतलब ऑफिस में ही अपनी जगह पे बैठा हुआ था, काम तो इनके 15 20 25 50 जो इनके साथ जो अमला होता है वो कर रहा होता है, अब अमला का है मतलब के सुने सबकी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अम्र बाईस मसरत और हम सब के लिए सआदत का बाईस है कि आज दावत इस्लामी की मजलिस ने ہمیں یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ ہم امیر اہل سنت کی زیارت سے بھی مستفیض ہوں اور ایک دینی اور ملی فریضے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کی ہے. تمام ذمہ داران بالخصوص امیر اہل سنت اور نگراں شورا اور علماء کرام مفتیان اعظم قابل تحسین لائق تقلید ہیں اور ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے نہ صرف ایس جی او حج آرگنائزر کو بلایا اور جس کو آپ نے خدام الحجاج کے نام سے موسوم فرمایا بلکہ اس میں ایسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں کہ جو ان حج آرگنائزر یعنی خدام الحجاج کی بھی خدمت کرتے ہیں, یعنی حج کمیٹی کے ارکان جو حج آرگنائزر ایس جی او کی مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہاں پر یہ افراد بھی موجود ہیں. حضرت آپ بہت ہی زیادہ لائق تحسین اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بڑی جزا دے. اور ایک عرصہ دراز سے ہماری خواہش تھی کہ کوئی ادارہ علماء کرام اس طرف توجہ دیں. عرض یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا اور حضرت نے بھی یہ اپنی بات میں ارشاد فرمایا کہ حج آرگنائزر تو بہت ہی ٹھنڈا رہنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں اکثر مالکان ہی ہیں, اور وہ اپنی کوشش یہ بھی کرتا ہے کہ اس کے زیر نگراں جو مطلب عملہ ہوتا ہے وہ بھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے, وہ بھی کسی کو پریشان نہ کرے, بلکہ حتی المقدور وہ خدمت بھی انجام دے دے جو واجب بھی نہیں تھی, اور الحمدللہ ایسا ہوتا بھی ہے. لیکن آپ کے ادارے کے توسط سے الحمدللہ کہ آپ کے پاس بڑا جمع غفیر ہے, اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے اور اس میں مزید دن بدن ترقیاں عطا فرمائے. اگر دعوت اسلامی کے اسٹیج سے ایک کام ہو جائے کہ حاجی کو کیسا ہونا چاہیے, حج آرگنائزر کی تربیت تو آپ فرما ہی رہے ہیں اور پچھلے دنوں یہ ایک موضوع حضرت نے خطاب بھی فرمایا تھا اس پر, لیکن اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. حج اور حاجی کو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے کہ وہ سفر پر ہے اور سفر ہر دو حال میں سے کسی ایک حال پر ہوتا ہے اور اس میں مصائب و مشکلات آتی ہی ہیں, اور یہ نہ سمجھے کہ اس نے پیسے حج آرگنائزر کو دے دیے تو آپ پورا سفر وہ حج آرگنائزر کے کندھے میں بیٹھ کر سوار ہو کر وہ پورا حج کا سفر طے کرے گا, اور پورے معاملات میں جہاں بھی حج آرگنائزر سے دانستہ یا نادانستہ, جیسے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ فرمایا گیا یا اسی طریقے سے منا عرفات میں اس سال ہی یہ معاملہ پیش آیا اور پچھلے سال بھی یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ اے سی بند ہو گئے منا کے اندر, اے سی بند ہو گئے خیموں کے. اب ظاہر ہے اس میں حج آرگنائزر کیا کر سکتا ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ کچھ کرے جب بھی ہونا اس لیے ممکن نہیں ہوتا کہ الیکٹریشن آئے گا دوسرے معاملات کرے گا تو چار پانچ دن ویسے ہی نکل جاتے ہیں. بہرحال تو یہ معاملات ایسے ہیں. اسی طرح ٹرانسپورٹ اے سی والی بس بھی دے دی گئی اور آپ نے حجاج کرام کو بٹھا بھی دیا گیا, لیکن راستے میں جا کے اے سی خراب ہو گیا بس کا, یا بس خراب ہو گئی, یا اتنا زیادہ رش تھا کہ بس وقت پر نہ پہنچ سکی. یہ سب ایسے معاملات ہیں کہ جس میں آپ حضرات کی کوششیں, جو حجاج کرام وہاں اپنا فریضہ ادا کرنے جاتے ہیں, اگر ان کا ذہن یہاں سے ہی بن جائے اور وہ یہ ذہن لے کر جائیں کہ ہمیں مصائب و آلام اور پریشانی کو فیس کرنا ہے, ڈیفیکلٹیز آئیں گی اس کو ہمیں فیس کرنا ہے اور ہمیں ہر حالت میں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا, اگر یہ باتیں اس کے حاجی کے ذہن میں آ جائیں تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہی حل ہو جائے گا کہ جو آج آپ نے ہمیں دعوت دے کر اپنی زیارت کا شرف عطا کر کے یہاں بلایا ہے, یہی بہت بڑی ہمارے لیے فائدہ مند اور سود مند بات ثابت ہوگی کہ آئندہ کے لیے ہمارے لیے بہت سے مسائل کا حل خود بخود ہو جائے گا.
اللہ شریعت کے مطابق آپ کے ان تمام معاملات کو جاری و ساری رکھے, کہ شریعت کے مطابق رہیں, اللہ تعالیٰ کی معصیت سے آپ سب بچے رہیں, ہم سب بچے رہیں. حاجیوں کا جہاں تک آپ نے فرمایا نا, کرتے ہیں تو حاجیوں کو ہم تحریری طور پر بھی تقریری طور پر بھی سمجھاتے رہتے ہیں. رفیق الحرمین میں بھی درخواستیں ڈالی ہوئی ہیں اس طرح کی. ہمارے تربیتی اجتماعات جگہ بہ جگہ ہوا کرتے ہیں لیکن اب آتے کتنے فیصد ہیں؟ اس میں مسئلہ یہ کہ حاجی آتے نہیں, یعنی کہ 1% حاجی بھی ہمیں سنتے ہوتے ہیں نا تو کوئی بات ہوتی. آپ کو یعنی کہ اتنا دلچسپی ہوتی نہیں ہے حاجیوں کو, بس وہ کوئی کتاب پکڑ لیں گے جو ہاتھ میں آئی, کس کی ہے کون سی ہے کیا نہیں, وہ لے کے چلے گئے. یا کہیں تربیت اجتماع میں تھوڑا طواف کا اور طریقہ سیکھ لیا یا کسی کو پوچھ لیا. اب اس صورت میں جتنی الحمدللہ دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے حاجیوں کی خدمت کے تعلق سے, ان کی تربیت کے تعلق سے, یہ کوئی اور ادارہ میری معلومات میں نہیں جو خدمت کر رہا ہوں. لیکن پھر بھی مسائل تو ہوں گے کہ ہر ایک ظاہر ہمارے پاس آتا نہیں ہے, ہماری سنتا نہیں. تو آپ بھی دعا فرما دیں کہ دعوت اسلامی گھر گھر میں داخل ہو جائے, مدنی چینل گھر گھر میں داخل ہو جائے. آپ اپنے گھروں کے دروازے بھی کھول دیجئے مدنی چینل کے لیے, اور دوسروں کو بتاتے رہیے. یہ انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بھی نمازی بنائے گا اور انشاءاللہ عز و جل حاجیوں کو بھی صحیح حج کرنے کی تربیت دے گا انشاءاللہ, اور صبر کے جام بھی بھر بھر کے پلائے گا انشاءاللہ. تو تالی بجتی ہے دعا سے. ایک طرف تو حاجی بھی پھرتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے, دوسری طرف ہمارے آدمی جو ہوتے ہیں عملے کے, بعض اوقات ان کی بھی مطلب ہے کہ وہ ٹیمپر ان کا بھی لوز ہو جاتا ہوگا تو یوں مزید گڑبڑ ہو جاتی ہوگی. تو اس لیے آپ کے ماتحت جو عملہ ہے ان کی تربیت ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی, حاجی لاکھوں لاکھ ہیں, ہم نے اگر ان کو سمجھا بھی دیا تو ایک بار سمجھانے سے تھوڑی یاد رہتا ہے سب, اور تربیت ہو جاتی ہے. بار 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 ہزار بار سمجھانا پڑتا ہے تو وہ ایک بار سننے کے لیے نہیں آتے تو ہزار بار کیا آئیں گے. ہاں ہمارے اپنے جیسے دعوت اسلامی کے منجھے ہوئے اسلامی بھائی بھی جاتے ہیں قافلے بنا کر, ان کی اس طرح کی شکایتیں نہیں ہوتی. مگر ان کی تعداد کتنی, 3.5 اور حاجی تو لاکھوں لاکھ ہوتے ہیں, اور دنیا بھر کے حاجیوں کے یہی مسائل ہوتے ہیں دیکھنے میں جو آتا ہے, تقریباً یہی مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے ان لاکھوں کو تو سنبھالنا بہت مشکل ہے, اگر یہ سینکڑوں اگر ترکیب میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ لاکھوں کی ترکیب بنا سکیں گے. اب دیکھو نا, لوگ بندر کو بھی قابو کر لیتے ہیں, ریچھ کو بھی قابو کر لیتے ہیں, ہاتھی کو بھی قابو کر لیتے ہیں, تو آپ یہ چند حاجیوں کو قابو نہیں کر سکتے. اس میں اپنے طریقے کار پر غور کریں گے, کہیں کہیں اپنے میں تو کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے بفر رہا ہے حاجی.
اس میں مجھے سب سے لگتا ہے بابا کہ حاجی کو اگر آپ, مجھے اتنا واسطہ تو نہیں پڑتا مگر جو سنتے رہتے ہیں, کہ پہلے اٹیمپٹ سے ہی حاجی کو شاید ایسا ہوتا ہے کہ جو کاروان یا اس طرح کے جو اسلام ہوتے ہیں اس سے مس کمنڈمنٹ کی فضا قائم ہو جاتی ہے. شروع سے ہی مطلب حاجی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تھا تو یوں نہیں ہوا, لیٹ ہو رہا ہوتا ہے, دھکے کھا رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں کہ حاجی وہاں جا کر ہی بپر رہا ہوتا ہے, آپ کے یہاں پر جو آپ کے جو دفاتر ہوتے ہیں وہاں بھی جو آتے رہتے ہیں وہاں پر بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کوئی کچھ نہ کوئی. اب اس میں آپ کا کیا پرابلم ہے کہ آپ بھی ڈائریکٹ نہیں ہیں, آپ کے پاس پیچھے سے کوشش آئے گی تو آپ آگے دیں گے, پیچھے سے آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کل لے لیجیے گا, آپ حاجی کو کہتے ہو پرسوں لے لیجیے گا, جب حاجی پرسوں آتا ہے تو اگلا بولتا ہے کہ اب ایک ہفتے کے بعد ملے گا. اب حاجی نے آپ اس کی آگے زبان نہیں چلا سکتے ہو کیونکہ وہ اوپر ہے, اپر ہیڈ ہے جہاں سے آپ کو فیڈ بیک آنی ہے. مگر حاجی بھی آپ پر اپر ہیڈ ہے تو ویو کہ دونوں آپ کے اوپر ہیں. ہاں کہ ایک سے کاروبار آپ کا مطلب کہ وہ آپ کو ہاتھ دے گا تو آپ کا ٹریول چلے گا, اور اگلا حاجی آپ کو پیسہ دے گا یا آپ کو بزنس دے گا تو آپ کی وہ یہ کاروان وغیرہ سب چلے گا. تو ہے یہ کہ دونوں طرف اوپر سے جو ہے نا اور آپ ہے بیچ میں, تو وہاں سے پورا ہوگا نہیں, آگے والا مانے گا نہیں, آپ بھائی بابا کر کے آپ کو چلانا پڑے گا ایسا لگتا ہے. پھر ہے آپ کے عملے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ آپ دیکھیے کہ پروفیشنل ادارے جتنے ہوتے ہیں, ہم بعض پروفیشنل اداروں سے واسطہ پڑتا ہے, آدمی لاکھ کسٹمر ان سے بدتمیزی کرے نا پروفیشنل والوں کو غصہ نہیں آتا. یہ ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے, ان کو غصہ نہیں آتا. آپ کے پاس موبائل ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, آپ جب سروس سینٹر پہ آپ فون کرتے ہیں آپ یا کسٹمر سروس ہی میں چلے جائیں یہاں پر اور آپ آ جائیں ان کے پاس جتنی چڑھائی کرنی ہے کریں, مزہ لے گا وہ آپ کو دو الفاظ کہہ دے, آدھے گھنٹے کے بعد جا کے بولے گا جی اور کوئی کام ہو تو حکم فرمائیے میں حاضر ہوں, ہمارا آدمی یہ بولے نہیں ناج بولے نا, بہت کم ہوتا ہوگا. تو یہ عموماً بولتے نہیں کیونکہ ہمارے یہاں تربیت کی کمی ہے. ہم نے بھی جن کو اپنے عملے کا حصہ بنایا ہوا ہوتا ہے ان کی تربیت کی کمی ہے. اس لیے میں آپ کو تو یہ مشورہ دوں گا کہ کم از کم یہ کہ آپ اور آپ کے عملے کے جو اسلامی بھائی ہیں اگر یہ ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قابلے کی نیت کر لینا تو امید ہے کہ انشاءاللہ ضبط و صبر کا مادہ وہ پیدا ہوگا کہ ہم دیکھتے رہ جائیں گے. یہ مدنی قافلہ کافی مطلب کہ ضبط اور صبر عطا فرما دیتا ہے. وہ سب وہ ہی رہا ہوتا ہے مسجد میں رہنا کرنا, تو وہ ساری تکلیف اٹھانے کا اور سننے سنانے کا وہ کئی عادی بن چکا ہوتا ہے.
تربیت اور تنخواہ یہ دونوں کا بھی اس میں مطلب ہے کہ حصہ ہوتا ہے. اس کی مثال اپنے یوں کریں کہ یہاں جیسے روڈوں پہ اپنے شہر کے جو ٹریفک پولیس ہوتی ہے ان کا اخلاق اور جو سپر ہائی وے پر پولیس ہوتی ہے ان کا اخلاق, وہ رشوت نہیں لیتے. سپر ہائی وے والے نہ وہ بدتمیزی کرتے ہیں نہ جھاڑتے ہیں, وہ آپ نے کوئی خطا کی تو آپ آ کے سلام کریں گے, سلام کر کے وہ آپ کو چالان لکھ کے چلے جائیں گے, آپ سے کوئی ڈسکس نہیں کریں گے. اور یہاں کا جو روڈوں پہ ٹریفک پولیس ہے وہ جو حشر کرتے ہیں گاڑی والوں کا, وہ آپ کو شاید تھوڑا سبھی کو تجربہ ہوگا. ان کی تنخواہ کم ہوتی ہے شہر والوں کی, تربیت نہیں ہوتی ان کی, اور ان کی تربیت ہوتی ہے ہائی وے والوں کی اور تنخواہ بہت زیادہ ہوتی. تو اگر یہ دونوں چیزیں آپ بھی شامل کر لیں گے آپ کا کاروان دوڑے گا نہیں, انشاءاللہ اڑے گا.
ان دونوں میں خرچہ لگا ہوا ہے نا,
یہ
اپنا نفع کٹے گا. مطلب ایک مطلب میں ایک بزنس میں ایک ویپاری والی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کوالٹی وہ تو نفع تو وہ بڑھے گا باپو جس کی طرف آپ توجہ فرما رہے ہیں. نفع دوسرے سینس میں یوں بڑھے گا کہ آگے جا کر, ابھی تو فی الحال آپ کا نفع کٹے گا کیونکہ جب آپ سروس کے اوپر اور ویل سیلری کے اوپر اور ان کی ٹریننگ یا تربیت کے اوپر جب آپ اپنے اخراجات کریں گے تو ڈیفینیٹلی کہ آپ کے ایکسپینس میں کمی, آپ کے خرچے بڑھ جائیں گے, نفع کم ہو جائے گا. لیکن آگے جا کر جب یہ مشہور ہو جائے گا کہ یہ وہ کاروان ہے جس میں یہ سارے معاملات نہیں ہوتے, تو وہ آپ کا یہ سمجھے کہ یہ خرچہ ایک ایز اے انویسٹ پوائنٹ آف ویو پر ٹریٹ کیا جائے گا جیسے ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینس ہوتے ہیں, تو وہ لیکن وہ بڑھے گا. لیکن بابا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس شعبے میں بھی اپنی وہ تحریک کا بہت مطلب اس میں کردار ہے؟ کفل مدینہ, اگر یہ کفل مدینہ مل جائے نا تو کون لڑے گا, دیوار کو کون ٹکڑے مارے گا.
اب یہ کہ خود مالکان کا کتنا کفل مدینہ ہے, کیا تربیت ہے, یہ تو یہی جانتے ہوں گے, اور پھر ان کے عملے کی تربیت کون کرے گا, اپنی تربیت ہوگی تو اپنے کریں گے نا. اچھا تو اگر ان کی تنخواہ زیادہ دیں گے اور ان پر سختی ہوگی کہ دیکھو تمہاری اگر شکایت ملی تو تمہاری نوکری گئی, اس طرح کی اگر دھمکیاں ہوں گی ان کے پاس جو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کے ساتھ سلوک کیا جائے اپنے عملے کے ساتھ, تنخواہ اچھی ہوگی نا تو یہ جبرن قہرن بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا. یہ
بات اصل میں یہ ہے کہ دنیا کی جتنی آبادی ہے مسلمانوں کی اس میں سے 0.1% کی تعداد حج کے لیے جاتی ہے. یعنی یہ وہ خوش قسمت ہیں جو کروڑوں میں جو ہے نا چند سو چنے جاتے ہیں. اور ہم نے تو یہی دیکھا ہے اب تک کہ جتنے خاص مہمان ہوں اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو ان کو بہکانے والے بھی شیاطین جو ہے اسی طرح متحرک ہو جاتے ہیں.
اس سب پر فرض نہیں ہے ایک بار جس کے یعنی شرائط ہے, شرائط پائے جائیں تو وہ پھر زندگی میں ایک بار مسلمان پر حج فرض ہوتا ہے. شیطان تو بے شک بہکاتا ہے, وہ تو کعبے میں بھی نہیں چھوڑتا بہکانا اور یہاں بھی نہیں چھوڑتا. وہاں امتحان کے لیے بعض اوقات دوسرے بندوں کو بھی پیش کر دیا جاتا ہے اور امتحان کا سبب وہ بن جاتے ہیں اور اس طرح وہ گناہوں کا سلسلہ وہاں چلتا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ وہ عوام تو ابھی نا کہ العوام کل انعام ایک محاورہ ہے، عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، عوام کے بجائے یہ خواص اگر اپنے آپ کو سنبھال لیں گے نا، عملہ اگر صحیح ہو جائے گا، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، کاروان آپ کے ہوں گے کتنے، 50, 100, 200، کتنے کروڑوں لاکھوں تو نہیں ہوتے، تو اگر آپ کے عملے کا آدمی بھی ایک نہیں ہوتا، چند ہوتے ہیں، اگر یہ چند واقعی خوف خدا والے عشق مصطفیٰ والے ہوں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت کے پابند ہوں گے، تو ان کی جو روحانیت جو ہوگی نا اس کے اثر سے کوئی ان سے جھگڑے گا نہیں. اب آپ کے عملے میں ہم نے جو سن رکھا ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. اچھا پھر وہ حرم مدینہ جاتے ہیں، پھر مکہ شریف آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، احرام نہیں باندھتے، حالانکہ اگر میقات کے باہر سے مکہ مکرمہ میں آنا ہے تو احرام واجب ہے، تو وہ احرام نہیں باندھتے. اچھا اس کے علاوہ گالی گلوچ، جھوٹ، جھوٹے بہلاوے، یہ بھی آپ کے یہاں مطلب یہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا، اس طرح کی باتیں جب ہوں گی اور وہ حاجیوں نے بھی یہ چیزیں دیکھ لی ہوں گی کہ یار نماز کے وقت تو سارا ہی وقت سویا ہوا تھا یہ، یا میں نے دیکھا کہ یہ مطلب نماز کے وقت تو یہ گیا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، پڑھی ہی نہیں نماز، تو اب یہ کہ اس طرح کا مطلب اگر عملے کا فرد ہوگا تو اب لوگ اس سے کیسے مانوس ہوں گے، کیسے متاثر ہوں گے. تو اس لیے میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ عملے کی تربیت بہت ضروری ہے اور صحیح خطوط پر، اسلامی خطوط پر اس کی تربیت ہو. اگر وہ خوف خدا والا اور اگر پرہیزگار آدمی ہوگا نا تو لوگ ویسے اسے خوف کھائیں گے بات کرتے ہوئے، اسے جھجکیں گے، وہ تکلق میں آ جائیں گے اسے، اور جب اس کو کوئی جھاڑے گا بھی اور یہ مسکرائے گا نا تو معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اگلا شرمندہ ہو جائے گا. جیسے بولتے ہیں نا کہ ایک چانٹا پہ مارے تو دوسرا پیش کر دو گال، وہ دوسرے پہ مارے گا کیا؟ ایسا اب لائیں کہاں سے ایسا عملہ؟ اب ہر ایک کا عملے کا ہر فرد برا یا بد اخلاق، نعوذ باللہ، یہ مراد نہیں ہے، اور تمام مالکان جو ہیں یہ سب کے سب بد اخلاق، یہ بھی مراد نہیں ہے. وہ تو ہم ہر ایک اپنے اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ میری کیفیت کیا ہے، میرے غصے کا ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے، اچھا میرے جھاڑ جھڑ کی کتنا پرسنٹ گفتگو میں عادت ہوتی ہے، میری گفتگو میں رفنیس کتنا ہے، میرا انداز جارے خانہ ہے یا سمجھانے والا ہے. یہ خود ہم غور کریں اپنے اوپر کہ جب ہماری اپنی اگر تربیت ہم میں سے جس جس کی نہیں ہے تو وہ اپنے ماتحت کی تربیت کیسے کر پائے گا. اب چونکہ آپ کے اس فیلڈ میں تربیت نہیں ہے، سارا مطلب آ کر یہی معاملہ وہ ختم ہوتا ہے کہ اس عملے کی کوئی تربیت نہیں ہے، باقاعدہ کوئی تربیت کا نظام نہیں ہے، ہر ایک اپنی اپنی بولی بولتا ہے، ہر ایک اپنے انداز میں گفتگو کرتا ہے، تو اس لیے وہ مسائل کا انبار لگ رہا ہے. یہ ہمارے نگران شورا نے صحیح مشورہ دیا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں ہر ماہ 3 دن، اور ہر جمعرات کو اجتماع میں، یہ میری طرف سے دعوت ہے، آپ شرکت کریں. دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، کسی فرد کی نہیں ہے، آپ مل کر اس کو چلائیں، اس کا کار ثواب بھی ہے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، گناہوں میں انشاءاللہ عز و جل کمی ہوگی، بلکہ گناہوں کی عادت چھوٹے گی انشاءاللہ، عبادتوں کا ذہن بنے گا اور روزی میں بھی اللہ کرے گا تو برکت ہوگی. اور جو مسائل آپ کے ساتھ درپیش ہیں نا، یہ انشاءاللہ یہاں آ کر آپ دعا کریں گے، مدنی قافلوں میں دعا کریں گے تو اللہ کرے گا، تو یہ مسائل بھی آپ کے حل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. ہم بھی چاہتے ہیں کہ کاروان آپ کے چلیں، ہمیں تو خود مطلب ہے نا کہ ہم نے تو آپ سے محبت ہی جب سے جمع کیا ہے، ہم جمع ہوئے ہیں اور ہم تو ہر شعبے کو لیتے ہیں، کبھی وکیلوں کو جمع کرتے ہیں، کبھی ڈاکٹروں کو جمع کرتے ہیں، مدنی چینل جو دیکھتے رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہم اس طرح کے سلسلے کرتے رہتے ہیں، کیسا ہونا چاہیے، یہ ہر اتوار کا موضوع ہے، نگران شورا کسی نہ کسی کے اس پہ مطلب یہ موضوع پہ بات کرتے ہیں کیسا ہونا چاہیے، تو اس طرح بیان ہوتے ہیں. مدنی مذاکرے میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ مختلف عنوانات پر ہم کرتے ہیں، تو یہ ہماری وہ کوشش ہوتی ہے. تو آپ اپنے آپ، ہم نے آپ کو پیش کر دیا، ہم نے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا، آپ ہمیں چھوڑ کر جائیں، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، پابندی کے ساتھ آتے رہے جاتے رہے. انشاءاللہ ہم آپ کو مبلغین دیں گے جو انشاءاللہ تربیت کا بھی کوئی سلسلہ کریں گے انشاءاللہ. آپ آئے تو دوستی تو دو طرف سے ہو نا, یک طرفہ نہ ہو, دور سے سلام میں تو کام نہیں بنے گا. مل کے کریں گے انشاءاللہ عزوجل, ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ عزوجل.
باپا سوال سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ آپ نے ابتدا میں جس طرح ہر مباح کام سے پہلے اچھی اچھی نیتوں کے بارے میں ذہن دیا, اور ماشاءاللہ صرف کھانے میں ہی آپ نے اتنی اچھی اچھی نیتیں کروائیں, تو حج آرگنائزرز کے لیے بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مدنی قافلے جو روانہ ہوتے ہیں حج اور عمرے کے لیے, تو ایسی کیا اچھی اچھی نیتیں ہم کر سکتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے دنیا و آخرت کے نفع کا ذریعہ بن جائے.
سوال آپ کا مدینہ
اور ایک سوال, سوالات تو ذہن میں بہت سے تھے لیکن ایک سوال جو اس وقت درپیش مسائل ہیں کہ اب منا میں اتنی توسیع کر دی گئی ہے خیموں کی کہ وہ مزدلفہ کے اینڈ تک پھیلا دیے گئے, تو ایک حج گروپ آرگنائزر کی شرعی ذمہ داری کیا ہے کہ یہ سنت حجاج کی چھوٹتی ہے, اور اگر ہم منا میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں اضافی خدمات کے نام پر اتنے زائد پیسے وصول کیے جاتے ہیں کہ ایک متوسط طبقے کا حاجی پھر ہم بک نہیں کر سکتے, اس کو خدمات نہیں دے سکتے. اگر ہم اس نیت سے اب مزدلفہ میں موجود خیمے کرتے ہیں تو کیا ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے, اور اگر ہم منا میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو پیکج اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ پھر ایک متوسط طبقے کے حاجی کے بس میں نہیں رہتا, اتنا مہنگا ہو گیا, اور یہ سب ایکسٹرا خدمات کے نام پہ یہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں منا میں اور خیمے مزدلفہ کے اینڈ تک پھیلا دیے گئے, تو اس میں ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے علاوہ ایک ٹریول ایجنٹ کی, ایک گروپ آرگنائزر کی, کہ جو حج کے فوراً بعد فلائٹس بک کراتے ہیں, تو عموماً خواتین کے ساتھ اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں شرعی اور وہ طواف زیارہ کے لیے حاضر نہیں ہو سکتی, تو ہماری اس میں کس قدر شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو فلائٹ ارینج کر کے نہیں دے سکتے یا پورا گروپ روانہ ہو جاتا ہے اور ان کو اپنی طواف زیارہ کی وجہ سے رکنا پڑتا ہے, تو ہم اس میں کس قدر ذمہ دار ہیں, ان باتوں میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو برائے مدینہ یہ ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
دیکھیں منا شریف کی سنت کو تو میں بدلنے سے رہا, آپ بولو کہ ہم مطلب یعنی کہ زیادہ کمائیں اس لیے ہم کو رعایت دے دو, تو میں کہاں سے دوں گا, میرے دینے سے ملنے کی بھی نہیں ہے. ہم کو بھی مزدلفہ میں خیمے ملے تھے, تو ہم تو خیر وہ منا میں آ کر نمازیں پڑھتے تھے, لیکن ظاہر ہر ایک ایسا نہیں کر سکتا, شدید حرج کی بات ہے اس میں کہ بےچارے بوڑھے پھر انجانے آدمی کو راستے بھی نہیں ملتے اور تھکن اور نہیں, وہ پھر اپنا خیمہ ہی بھول جائے گا, وہ ڈھونڈتا رہے گا. مینا کو ہی سنت ہے اور ہم اسی کو سنت کہیں گے, اور آپ بھی اسی کو سنت کہیے, کیونکہ یہاں تو آپ کی تو بالکل نفسانیت ہے, حاجی کی تو چلو اپنی مجبوری ہے کہ جس کو گورنمنٹ نے خیمے وہاں دیے وہ بےچارا کیا کرے, تو اس کو ہو سکتا ہے کوئی حرج کا فائدہ ملے, آپ کے لیے کیا حرج ہے, آپ کم کما اور کیا ہے نا, زیادہ نہیں کما, ہم تو بھلے بھلے مہنگا پڑے, مطلب اس میں آپ کو کون رعایت دے گا کہ بھائی آپ کو نفع زیادہ ملے اس سے, بھائی وہ مزدلفہ میں خیمے لگا موج کرو, یہ تو سنت موقع ہے, مجھے سب پتا ہے. جی ہاں وہ ہے تو ایسا ہی کہ وہ اب حاجیوں کی تعداد بڑھ گئی, یہ کاروان والوں کو تو رعایت شاید علماء بھی نہیں دیں گے, کہ آپ پر کوئی واجب تھوڑی ہے کاروان بنانا اور حاجیوں کے قافلے بنانا.
اگر چاہیں گروپ آپریٹر تو اگر بالکل اینڈ آف دی منا اگر وہ خیمے لیتے ہیں تو ان کو پیکج جو ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ بالکل قریب کے پیکج بنا رہے ہیں کہ آپ کو شروع کے خیمے دے رہے ہیں, اس کے مقابلے میں آپ کو کم از کم اتنا فرق ملے گا کہ مزدلفہ کے خیمے اگر آپ سپوز کریں 500 ریال کے لے رہے ہیں تو وہ آپ کو 800 یا 1000 ریال کے اندر وہ خیمہ مل جائے گا, فرق آئے گا آپ کا 10,000 روپے کا, اتنا تو ہر حاجی افورڈ کر سکتا ہے. یعنی کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سنت کی ادائیگی کے لیے ہم زور دیں ان پہ. دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ جس طرح ہم حج کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو عمرے کے حوالے سے ہے, اس کے لیے ذرا آپ رہنمائی فرمائیں کہ قانون کے مطابق حج کے اندر تو یہ کوئی اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ 25 سال کا یا 30 سال کا یا انڈر 40 یعنی کہ 40 سال سے کم جو ہے وہ سنگل آدمی نہیں جا سکتا، لیکن عمرے کے لیے نفلی کام کے لیے یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ کوئی اکیلا بغیر کسی عورت کے جس کا وہ محرم بن کے جائے وہ اکیلا سفر نہیں کر سکتا. اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں کہ وہاں لوگ سلپ ہو جاتے ہیں یا نہیں آتے واپس. اب اس صورتحال میں جب لوگوں کا ذوق ہوتا ہے اور کہتے ہیں بس ابھی مدینہ جانا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے حج فرض بھی ہو چکے ہوتے ہیں، ادا ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اب جانا ہوتا ہے، طرف ہوتی ہے ایک جانے کی، اور وہ اکیلے جانا چاہتے ہیں، تو پھر گروپ آرگنائزر یہ کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ آپ کو اٹیچ کر کے، یعنی کہ کسی خاتون کے ساتھ آپ کو اس طرح سے رشتہ دار بنا دیتے ہیں کہ یہ آپ کی خالہ ہیں یا آپ کی پھوپھی ہو گئیں. تو وہ اب بعض ایسے ہوتے ہیں گروپ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لے جاتے ہیں. عمرے کے اندر اگر کوئی اس طرح کاروان والا اگر یہ کام کرتا ہے کہ وہ اس کو کسی بھی طور پر بھیج دیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟
ہاں مطلب محرم کے طور پر 40 سال کا سنا تھا، 40 سال سے اگر نیچے کا ہے تو بطور محرم تو عمرہ کر کے لیے جا سکتا ہے پاکستان سے، اکیلا نہیں جانے دیتے اس کو، یہ ہے نا. تو اب بعض کاروان والے یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی کا اس کو محرم بنا دیتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ جھوٹ اور دھوکا تو ہے سامنے ہی ہے نا، آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں. ٹھیک ہے تو نہ جائے جب آپ خود کہتے ہیں کہ نفلی ہے عمرہ ہے.
یہاں پر سوال یہ ہے کہ میں اب کاروان والوں سے سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک شخص آیا کہ میں نے مدینہ جانا ہے، مدینہ بہت یاد آ رہا ہے، محرم نہیں ہے میرے ساتھ. اے یار کیسا عاشق ہے، چل بھائی یہ فلاں کی بہن ہے، اس کو میں تمہاری بہن بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے مدینہ جا. نہیں مطلب اس کو بغیر محرم کی اجازت نہیں مل رہی نا، میں تو اس سوال پر آ رہا ہوں. اٹیچ کرنے کے لیے فارم میں کسی کو اس کا محرم ثابت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے کاروان والے جس نے یہ کیا اس نے کیوں کیا، پہلے تو یہ سوال ہے. اس کو مدینہ یاد آ رہا ہے، وہ کو راستہ چاہتا ہے، اس نے یہ کیوں کیا، پہلے تو یہ سوال ہے.
جنہ صاحب یاد آ رہے ہیں اس کو،
اس کو جنہ صاحب کی بہت یاد آ رہی ہے.
عرفات کے میدان سے جب ہم مزدلفہ کے لیے نکلتے ہیں بسوں میں اپنے حجاج کو لے کر، تو مزدلفہ کے بالکل کونے پر تقریباً 1 کلومیٹر پہلے اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، جو پیدل قافلے رک جاتے ہیں، بسیں رک جاتی ہیں، رات تقریباً 2-2، 3-3 بج جاتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کی نماز ہمیں انہیں پڑھانی ہوتی ہے مزدلفہ میں. وہ نماز قضا کر دیتے ہیں مزدلفہ میں پہنچنے میں، اور کئی لوگ بےچارے جو ہے وہ مزدلفہ نہیں پہنچ پاتے اور نماز چھوڑ دیتے ہیں، پھر بعد میں پہنچ کر کے بولتے ہیں جی ہم پر دم لگ گیا. تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ضرور بتائیں. ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے پہلے دن، کوئی کرتا ہے دوسرے دن شیطان کو کنکر مارنے کے بعد. اب ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم طواف زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، حالت احرام میں ہیں، ہماری قربانی بھی نہیں ہوئی، حلق بھی نہیں کرایا، احرام بھی تبدیل نہیں کیا ہے وہ، اگر طواف زیارت کر لیں، کیونکہ رکن اعظم عرفات کا جو پہلا جو رکن اعظم ہے قیام کرنا، اور پھر رکن اعظم ہے طواف زیارت کرنا. اگر ہم طواف زیارت حالت احرام میں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد قربانی ہوتی ہے اور ہم احرام کھولتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ تو نہیں آتا؟
مزدلفہ والا جو مسئلہ ہے نماز کا، وہ تو فرض ہے کہ وہ راستے میں پڑھ لے گا جب اگر وقت جا رہا ہے تو. اب مزدلفہ کا انتظار نہ کرے ورنہ گناہگار ہوگا.
کیسے
نے جو اگر نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے مزدلفہ پہنچتے تو راستے میں جہاں بھی ہے نماز پڑھنا فرض ہے، وقت کے اندر پڑھ لے، مزدلفہ کا انتظار نہ کرے کہ نماز قضا ہو جائے گی. پھر جب آپ مزدلفہ میں داخل ہوگے تو مزدلفہ کے وقوف کا وقت جو ہے نا صبح صادق کے بعد ہوتا ہے شروع، تو صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان اگر ایک لمحے بھر کے لیے بھی مزدلفہ داخل ہوا تو وقوف اس کو مل گیا، باقاعدہ قیام کی حاجت بھی نہیں گزر گیا تو وقوف اس کا ہو گیا. عشاء تو شروع ہو ہی چکا نا، حاجی کے لیے تو واجب ہے کہ وہ عشاء کے وقت میں مغرب پڑے گا. اور یہ قضا نہیں ہے, اس کی ادا ہی ادا ہے, یہ حاجی کے لیے ہے. دوسرا آپ نے جو وہ ترتیب کا فرمایا نا, پہلے کنکریاں ماریں گے پھر قربانی. جی اچھا, طواف زیارہ کی ترتیب نہیں, ہاں تینوں کی ترتیب. اچھا
ایک گزارش میں پہلے کرتا چلوں کہ حضرت یہ تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم آرگنائزر, مجھے فیصل بھائی کی ایک بات یاد آتی ہے کہ جب یہ جیتے حاجی صاحب وغیرہ جیتے تو ایک پہلے ٹی وی چینل نے ایک انٹرویو کیا, اس میں میں بھی موجود تھا. تو اس میں میں اس وقت بڑا واقعی سوچا, میں نے کہا یہ فیصل بھائی نے بات کیا کر دی ہے, لیکن ابھی اس بات کو سوچتے ہوئے آج سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حج آرگنائزرز کی تربیت کا انتظام ہونا ضروری ہے. یہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. میں نے کہا یار, میں نے کہا یہ بچہ ہے, جب یہ دوسرے پرانے پرانے حج آرگنائزر سنیں گے تو وہ تو اس کو ڈنڈے برسائیں گے. تو لیکن آج بات سمجھ میں آ رہی کہ واقعی ان کی تربیت کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں پر یہ بھی منافقت ہے کہ آپ یقین کریں کہ ہم سب جو ہے نا ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں, دشمن ہیں. یہ میں آپ کو کھلی ڈھلی حقیقت بتا رہا ہوں. نیا مینا پرانا مینا یہ ہم ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے کرتے ہیں, کوئی اور نہیں کرتا, کوئی نہیں کرتا. اچھا تم فیصل بھائی کے ساتھ جا رہے ہو, ان کا مکتب تو پوچھو, میرے پاس جو آئے گا. میں منافقوں والی بات نہیں کروں گا, میں حق اور سچ بات کر رہا ہوں. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ اسی طرح ہوتا ہے, اسی طرح ہوتا ہے. جب میں ایک دوسرے کی کاٹ کرتا ہوں, اب کس چیز کی بھائی بنتی, کس چیز کی برادری, کس چیز کی محبتیں, کس چیز کا کم پیسہ. میں تو اپنے دوست کا, اپنے بھائی کا خود گلا کاٹ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ سو بسم اللہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں, ان کے ساتھ جائیں. میں ان کی خرابیاں ڈھونڈ کے بتاتا ہوں کہ بھی نہیں, وہ تو 70 نمبر میں 70 نمبر پتا ہے کہاں پر ہے, اور میں تو 7 نمبر میں ہوں, 7 نمبر فلاں جگہ پر ہے,
وہ پیچھے سے پہلا آتا ہوگا.
اور میں یہ نہیں سوچتا کہ شیطان سے جتنا دور ہو جاؤں. میں بولتا ہوں میں نے آپ کو شیطان کے بہت قریب کر دیا. مینا میں
میرے اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے, ہمارے پاس مختلف ایجنٹس ہیں آل اوور دا کنٹری, پورے پاکستان میں. مثال کے طور پہ یہ میرے پاس پاسپورٹس آئے ہوئے ہیں, یہ ایک لسٹ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر انہوں نے لکھ کے بھیج دیا ہے کہ فلاں جو ہے فلاں کا رشتہ دار ہے, اور فلاں کا جو ہے فلاں. ہمیں اس چیز کی کوئی مطلب کنفرمیشن نہیں ہے. یا ہمارے پاس ایک کسٹمر ہی آ جاتا ہے کاؤنٹر سیل پہ, اور وہ آ کے کہتا ہے جی یہ میری بھانجی ہے اور یہ میری کچھ نہیں لگتی ہے, لیکن اس سے ہمارا رشتہ ہے اور یہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہے, تو آپ پلیز اس کو کسی بھی طریقے سے میرے ساتھ بھجوائیں. تو ہم اسے بتائیں یہ بات کہ بھائی یہ شرعی طریقے سے غلط ہے, لیکن پھر بھی وہ اصرار کرے. صورتحال وہی ہے کہ ہم نہیں کریں گے, وہ دوسرے کے پاس چلا جائے گا, وہ کر دے گا, تو کاروباری معاملات تو اس سے بہت متاثر ہوں گے. اس مطلب کسٹمر کو یا زائرین جو جانا چاہتے ہیں ان کو, جانے والوں کو بتانے کے بعد کہ جی نہیں دیکھیں یہ معاملہ شرعی طور پہ غلط ہے, اور پھر بھی وہ اصرار کرے اور ہم اس پہ کوئی عمل کرتے ہوئے اس کی بات پہ اور اس کو حج عمرہ کی زیارت کے لیے کسی طریقے سے بھی روانہ کرتے ہیں, کوئی حلف نامہ یا کوئی ایفیڈیوٹ لگا کر, وہ اس سلسلے میں ہماری پکڑ کس حد تک ہے, ہمارا کاروبار حلال اور حرام کے دائرے میں کس حد تک آئے گا, اور گناہگار جو ہے وہ ہم کس حد تک ہوں گے.
جب آپ کو کنفرم معلوم ہے کہ یہ نامحرم ہے, تو اب اس کے اصرار پر جب تک آپ کو گن پوائنٹ پر نہ لے لیں, ہم اس کو نہ لے جائیں, ورنہ وہ جان بچانے کی جب ضرورت ہو تو ٹھیک ہے. یہ تو ایک میں نے خوشتبئی کے طور پہ عرض کیا, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اس کو منع کر دیں کہ جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ گناہ کا کام ہے, تو قرآن کریم نے صاف منع فرما دیا, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو, گناہ اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس طرح کرنا. آپ اس کو بھلے دوسرے کے پاس اگر جاتا ہے تو اس کے آپ مکلف نہیں ہیں, آپ اس کو شرعی حکم سمجھا دیجئے, اور اپنے آپ کو اس کو یہ بھی سمجھا دیجئے کہ آپ کسی سے بھی کیوں کرواتے ہیں غلط کام, غلط غلط ہے.
اس کا گناہ کیا ہے باپا, یعنی کوئی غیر محرم کے ساتھ عورت سفر کرے تو اس کا گناہ کیا ہے؟
جی ہاں, وہ تو عورت خود اگر بغیر محرم کے سفر کرتی ہے تو اس کے لیے بھی گناہ ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتح و رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جب تک پلٹے گی قدم قدم پر اس کو گناہ ہوگا. حرام ہے اس کا سفر کرنا، اس کا تعلق حج عمرے سے نہیں ہے، شرعی سفر سے ہے. کہ جب بھی یعنی کہ محرم کے بغیر وہ سفر کرے گی نا تو وہ گناہ گار ہوگی.
باپا اب اس کے لیے تو پھر یہ ٹریول ایجنٹس امریکہ یو کے کہیں کی بھی ٹکٹس بناتے ہیں، کراچی سے لاہور کا ٹکٹ بھی بناتے ہیں، اور کوئی ایک اکیلی عورت آتی ہے اور کہتی ہے مجھے جانا ہے، تو اب یہ بھی اسی برے کام میں تعاون کرنا ہو گیا کہ یہ بغیر محرم امریکہ جا رہی ہے، یو کے جا رہی ہے، لاہور جا رہی ہے، ہر قدم پر اگر اس کو گناہ مل رہا ہے تو کیا ٹریول ایجنٹ کو بھی ملے گا؟
ایئر ہوسٹس رکھیں گے اس کو کیا، وہ سفر کرتی رہتی ہیں بغیر محرم کے، بے پردہ، بے پردگی شرط ہے وہاں ہوائی جہاز میں تو ان کے لیے، تو گناہوں کا تو سلسلہ ہے. بھارت
میں رہنمائی کے لیے یہاں پہ عرض کر رہا ہوں، ڈیوریشن پہ بات کی جائے گی کہ سفر کتنا ہے اور وہاں محرم موجود ہے. اگر کراچی سے جدہ 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو کہ 3 دن سے کم میں جو سفر ہے اور جہاں وہ جا رہی ہیں اس مقام پر اگر محرم موجود ہے تو 3 دن کے اندر اندر جو سفر ہے وہ اس مسئلے میں نہیں آتا.
3 دن سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ ہوائی جہاز میں بھی 3 دن، پوری دنیا میں تو چکر لگا سکتا ہے 3 دن میں، تو سفر کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، یہ مسئلہ نہیں ہے.
ایک صاحب ملے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے ساتھ کسی مرد کو ڈال دیا اور یہاں تک کہ ہوٹل میں جا کر اسی کمرے میں ٹھہرایا، اس کی بیوی، وہ مرد اور ایک اجنبی مرد ان کے کمرے میں ٹھہرا ہوا ہے. کہنے لگا کہ میری بیوی پردے دار ہے لیکن کاروان والوں کی وجہ سے اس نے اذیت میں یہ سفر گزارا ہے. یہاں تک بھی معاملہ ہوتا ہے
محرم بنانے کے حوالے سے نا، ان کے دل میں ہو سکتا ہے یہ بات آتی ہو اور یہ جواز یوں نکالتے ہوں کہ عورت بغیر محرم سفر نہیں کرتی. نارملی کرتے کیا ہیں، جو نارمل ہوتا ہے کہ ایک میاں بیوی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اب ایک آدمی ایسا آیا جس کی عمر 40 سال سے کم ہے، تو اس جیسے آپ نے بھی مثال دی، اس کی بیوی کو ان کی کوئی رشتہ دار بنا دیا، تو اب اس عورت نے بغیر محرم کے سفر نہیں کیا، اس مرد کو ایک ایسی محرمہ مل گئی جس کی وجہ سے اس کا ویزا لگ گیا. تو یہ یوں جواز سن لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایک چیز کو تو غلط کیا لیکن عورت نے بغیر محرم کے سفر نہیں کیا. نارملی ہوتا یوں ہی ہے کہ کوئی عورت جا رہی ہوتی ہے، کسی کو چاچی مامی بنا کے اس کا ویزا لگا دیا اور سفر ساتھ کروا دیا. بعض اوقات رکھتے ہیں ساتھ، بعض اوقات نہیں رکھتے، تو یہ بھی تو گناہ ہوگا، یا اس کی کیا کیفیت؟
چاچی مامی محرم ہی ہوتے ہیں
جی، مطلب جو بھی محرم بنا دیتے ہوں.
میں سمجھتا ہوں کہ کاروان والوں کے جو اس وقت تقریباً جتنے یہ کاروان والے یہاں ہیں، زیادہ تر مجھے جیسے مذہبی طبقہ ہی یہاں نظر آ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان یہ جو کام کرتے ہیں ان کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ کام سفید ہے کہ سیاہ ہے. تو تقریباً دیکھیں اب آپس کی بات ہے، ٹائم بھی اتنا ہو گیا نا، اور بہت دیر سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں، تو تھوڑی یوں کھل کر بھی بات ہو جائے تو کیا آ رہا ہے. جیسے ابھی ندیم بھائی نے کتنی کھل کر بات کی کہ ہم سب ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، تو کون ہمدردی، کون بھان بندی، کوئی کیا، کوئی کیا، کوئی کیا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ 70 نمبر میں، 7 نمبر میں. لیکن کیا یہ یار آپ سچ صحیح بتاؤ، اب کر رہے ہو وہ پتہ نہیں ہوتا کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میں نہیں کروں گا تو میرا دوسرا بھائی کر لے گا، کسٹمر چلا جائے گا، یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو فیصلہ تو خود آپ کے ضمیر کے ہاتھ میں.
آپ اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں کہوں گا کہ اس کام کا اتنا تجربہ ہو چکا کہ آپ میرے سے اتنی دور پاسپورٹ رکھیں تو انشاءاللہ تعالی میں 99% آپ کو یہ بتا دوں گا کہ یہ آدمی رکے گا سعودی عرب جا کر نوکری کرے گا یا یہ واپس آئے گا. ہمارے ہاں برائی کا تناسب عمرے میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ صرف عورت کو یا مرد کو عمرہ کرانے کے لیے چھوڑ دیا. آپ بخدا اس کی گہرائی کے اندر جائیں تو ہم اتنی بدنامی اور اتنے گھنونے کام کے اندر پڑ گئے ہیں. اس لیے خدا را یہ عورتوں کو جوڑنے والا معاملہ جو ہے بہت سنگین معاملہ ہے. بہت سوچیں، بہت سمجھیں کہ اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا عمرہ ہو جائے گا، وہ روئی، وہ گڑگڑائی یا وہ گڑگڑایا. بخدا میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کی سنگینی کو دیکھیں. اللہ پاک دینے والا ہے، اللہ پاک ایسی ایسی جگہوں سے نوازے گا جہاں انسان کا تصور نہیں جاتا. اگر ایک دفعہ سوچ لے کہ میں نے اس غلط کام کی طرف نہیں پڑھنا تو انشاءاللہ تعالی اس کے ہاں نہ کمی ہے، سب کچھ ملے گا، اللہ بہت دے گا. لیکن سنگینی کو پہچانے. اور اس کے صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے عمرہ کرا دیا جی ہمارا دل مطمئن ہو گیا، اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کچھ ہے وہ بخدا ضرور سوچے.
اس کا حل کیا ہے بابا؟ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو سوالات ہم میں آئے کہ یہ پتہ ہے کہ یہ فارم جو میں بھر رہا ہوں اس میں بھی میں جھوٹ بیانی کر رہا ہوں، میں دھوکہ دے رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ ڈر یہ خوف ہے کہ یہ میں نہیں کروں گا تو میرا دوسرا ٹریول ایجنٹ یا کاروان ہے نا وہ یہ کر لے گا, یہ قانون ایسا ہی ایسا ہے. اب ان تمام چیزوں پر ہمارا دل کیسے مضبوط ہو کہ یہ غلط کرنا نہیں ہے, صحیح ہوتا ہے تو ہوگا, نہیں ہوتا تو نہیں ہوگا, اس پر ذہن بنے کیسے؟
خوف خدا ہو. میں ایک فتح رضویہ شریف صاحب کو فتویٰ نکالا میں, وہ آپ کو سناتا ہوں کہ اس کے روشنی میں آپ دیکھ لیں. فتح رضویہ شریف جلد 23 میرے پاس ہے, صفحہ نمبر 556 سے یہ شروع ہو رہا ہے. میں اس کو خلاصہ کر کے عرض کروں گا. اس کا انہیں ایک صاحب نے سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت جو اپنی صدی کے مجدد اور ولی کامل زبردست عاشق رسول, تو انہوں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں وثیق کا نویس ہوں. اب گارنٹی لیٹر وہ لکھتے تھے اجرت لے کر, تو اس میں سود کی ایک قسم کا لیٹر بھی یہ بناتے تھے جس کا ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط نہیں ہے, باقیوں سے تو وہ بچتے تھے کہ یہ قسم ایسی کہ اس میں یہ سود نہیں ہے, وہ یہ سمجھتے تھے. تو پھر کسی نے ان کو بولا کہ یہ بھی تو سود کا ہی لیٹر ہے اور تم گناہگار ہو رہے ہو اس میں. تو انہوں نے لکھا کہ میں ڈر گیا اور میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ رہنمائی فرمائیے کہ وہ مولانا صاحب نے جو مجھے مولوی صاحب نے بتایا کیا واقعی یہ جو میں یہ کرتا ہوں یہ بھی گناہگار ہے, گناہ ہے میرا. میں نے خوف الہی سے مطلب یہ سب پوچھا, اس طرح وہ کیا. تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جواب میں سورۃ الطلاق کی دوسری اور تیسری آیت کوڈ کی اور یہ پارہ 28 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اس کا ترجمہ, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالی اس کے لیے ہے ہر تنگی سے نجات کی راہ رکھے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ پہنچے, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے. پھر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعلی حضرت, اے اپنے رب سے ڈرنے والے بندے, بے شک سود لینا اور دینا, اس کا کاغذ لکھنا اور اس پر گواہی کرنا دینا سب کا ایک حکم ہے, اور سب پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی اور فرمایا وہ سب برابر ہیں. صحیح حدیث میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کھانے والے کھلانے والے اسے دیکھنے والے اسے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی اور ارشاد فرمایا سب گناہ میں برابر ہیں. فوراً اس کا چھوڑ دینا اور اس سے توبہ کرنا فرض ہے, اور بشارت ہو کہ یہ نیک پاکیزہ خیال کہ اللہ عز و جل کے خوف سے پیدا ہوا بحکم آیت مذکورہ, یعنی جو آیت میں نے ابھی لکھی آگے وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے مطابق وجہ حلال سے رزق طیب ملنے اور اللہ عز و جل کی رضا کی خوشخبری دیتا ہے, اور بے شک جو اللہ تعالی پر توکل کرتا ہے اللہ اسے بس ہے یعنی کافی ہے. فقیر اعلیٰ حضرت عاجزی کے طور پر فرماتے ہیں اپنے آپ کو کہ فقیر اسلامی محبت سے چند اعمال مجربہ جو بارہا بفضل ہی تعالی تیر بہدف ثابت ہوئے ہیں آپ کو بتاتا ہے. یعنی اب کچھ روزی میں برکت کے اعلی حضرت نے یہاں اوراد تحریر فرمائے. مگر اس میں بھی اوراد میں اعلی حضرت نے تین شرائط لکھے ہیں. نمبر ایک حسن اعتقاد, دل میں دغدغہ نہ ہو کہ دیکھیے اثر ہوتا ہے یا نہیں, بلکہ اللہ عزوجل کے کرم پر پورا بھروسہ ہو کہ ضرور اجابت فرمائے گا نے قبول فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی سے اس حال پر دعا کرو کہ تمہیں اجابت یعنی قبولیت کا یقین ہو. نمبر دو صبر و تحمل. دن گزرے تو گھبرائے نہیں کہ اتنے دن پڑھتے گزرے ابھی کچھ اثر ظاہر نہ ہوا, یوں اجابت یعنی قبولیت بند کر دی جاتی ہے, بلکہ لپٹا رہے اور لو لگائے رہے کہ اب اللہ اور رسول اپنا فضل کرتے ہیں. اللہ عز و جل فرماتا ہے, ترجمہ, کیا خوب ہوتا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دینے پر راضی ہو جاتے اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے, اب ہمیں عطا فرماتے ہیں اللہ اور رسول اپنے فضل سے, بے شک ہم اللہ کی طرف لو لگائے ہیں. حدیث میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک جلدی نہ کرو کہ میں نے دعا کی اور اب تک قبول نہ ہوئی. نمبر تین, آپ نے تیسری شرط یہ لکھی ہے, میرے یہاں کی جملہ اجازات و وظائف و اعمال و تعویذات میں شرط ہے کہ نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل پابندی رہے. وباللہ التوفیق واللہ تعالی اعلم. تو اب یہ کہ آپ بولو گے کاروان کے ذریعے میرا پیٹ بھرے گا یا ایک دوسرے کی کاٹ کر کے, یہ تو واقعی ہے, تو میں تو یہ مشورہ دینا چاہتا تھا. ہو سکتا ہے آپ کی یونین وغیرہ تب بنی ہوئی ہوگی, لیکن اس کے لیے کچھ آپ شرائط ایسے طے کر لیں جن میں یہ بھی ہو کہ کوئی کسی کی کاٹ نہ کرے, دوسرے گاہک نہ توڑی, یہ سب لکھ کر آپ دارالافتاء اہل سنت میں اپنا وفد بھیج دیں اور مل کر طے کر لیں کہ کون سی شرط صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. یہ بھی تنقید ضروری ہوتی ہے, بعض شرائط ہی سرے سے غلط ہوتی ہیں, تو یہ طے کر کے پھر دیانت داری سے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت بہتری آئی ہے. ورنہ یہ کہ آپ اگر وہ اس کو محرم اور نامحرم والا مسئلہ حل نہیں کریں گے تو میرا بھائی دوسرا کر دے گا, آپ منا میں ٹھہرانے ہی کا اصرار کریں گے وہ مزدلفہ میں دلا دے گا 70 نمبر کا خیمہ, 7 نمبر کا خیمہ دلا دے گا. تو اس طرح وہ یہ آپس میں وہ ایک دوسرے کی کاٹ ہوتی رہی ہے, اور جو دیانت داری سے کام کرنا چاہے گا شیطان اس کو اکساتا رہے گا کہ تو بھوکا مر جائے گا, تو تو بھی کر. اس لیے آپ سب مل کر یہ ترکیب فرمائیں خوف خدا کی وجہ سے, اور اس کا حل خوف خدا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کہ جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملے گا, ایک ذرہ نہ زیادہ ملے گا نہ کم ملے گا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہے. اچھا اب دانوں کا آٹا بن جاتا ہے, تو اب یہ تو دانا نہ رہا, تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ پھر ذرے ذرے پر بھی نام ہوتا ہے, آٹے کے ہر ذرے پر, کہ ایک دانہ کئی کے لیے تقسیم ہو جاتا ہے, تو جس آٹے کے ذرے پر جس کھانے والے کا نام ہوگا وہ اسی کی روٹی میں اس کے پیٹ میں جائے گا. تو جب ہمارا پیٹ ہی خالی بھرنا ہے تو وہ تو بہرحال بھر ہی جاتا ہے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ سے نقل کرتے ہیں کہ تیرا پیٹ بالش بھر ہی تو ہے, یہ تجھے کیوں جان نہ ملے جائے. تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے, ہماری حرص جو ہے نا یہ ہمیں گناہوں پر مجبور کرتی ہے. اگر سارے کاروان والے مل کر کہیں یہ طے کر لیں نا کہ ہم ہر کام شریعت کے مطابق کریں گے تو حاجی کھائی نہ کھائی آئے گا آپ لوگوں کے پاس, اس کا دھکا پڑے گا وہ آئے گا, آپ کی روزی کہیں نہیں جاتی. لیکن آپ یہ مہربانی کر کے جو بھی ان کو سہولتیں دینا چاہتے ہیں وہ لکھی ہوئی اس کو دکھائیں, اس سے سائن بھی لینے اس سے, اور یہ بھی علماء سے دکھا دیں کہ ہم یہ آپ کو دیں گے, کیونکہ آپ کرتے ہیں مجھول باتیں کہ آپ کو فکر مت کرو ہم قریب دلا دیں گے تو یہ ہوگا تو بڑی آرام دہ جگہ ہوگی تو فلا ہوگا چنی ہوگا چنا ہوگا, تو آپ اس کو بعض مطلب سب نہیں ایسا سبز باغ دکھاتے ہوں گے اور پھر جا کر وہ نہیں دیتے ہوں گے تو آپ کی روزی ایک تو خراب ہو چکی, کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سب دینا تو ہے نہیں, اس کو خالی کسی طرح بھی گاہک کو پھانس لینا ہے کہ حاجی صاحب کون سا آئندہ سال آئیں گے بھلے نہ آوے, ایک ہی بار تو ہی جا رہے ہیں, تو ان کو یعنی کہ بالکل یعنی کہ وہ ذبح کر دو. تو اگر سب مل کر یہ طے کر کے قوانین بنا لیں, آپ اپنے اصول بنا لیں, دارالافتاء اہل سنت انشاءاللہ عز و جل آدھی رات آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے, وہ آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ عز و جل, اور آپ کی روزی حلال اور ستھری ہوگی. کیوں یار حرام روزی کے چکر میں پڑتے ہیں, اور جھوٹ بول کر اور باطل، کبھی روزی باطل ہوتی ہے، کبھی خبیث ہو جاتی ہے، کبھی حرام ہو جاتی ہے، کبھی قطعی حرام ہو جاتی ہے، جیسے چوری اور غصب کا مال ہوتا ہے نا، ڈکیتی کا مال ایسی ہو جاتی ہے. تو اس طرح آپ نہ کریں پلیز. مطلب اپنے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں کہ اس کیٹیگری کو یہ دینا چاہتے ہیں سہولتیں، اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری کو یہ سہولتیں دینا چاہتے ہیں، آپ سارا لکھیں، مشورہ کر کے طے کر کے پھر آپ مفتیان کرام کے پاس تشریف لے آئیں. انشاءاللہ عز و جل وہ بتا دیں گے کہ اس میں کیا کیا رکھنا ہے، کیا کیا نکالنا ہے. جو بات چیتیں عرف کی وجہ سے وہ ویسے ہی جائز ہو جاتی ہیں، جیسے میں نے بھیڑ کی مثال دی کہ بھیڑ ہو جاتی ہے اور ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اب اگر وہ حجی آپ پر کڑ کڑ کرتا ہے تو آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن اے سی کا کہار بغیر اے سی کے بٹھایا تو یہ ناراض ہوگا، اے سی بند ہو گیا تب بھی وہ غالباً ناراض نہیں ہوگا کہ اس میں بظاہر آپ کا قصور نظر نہیں آ رہا.
ذہن بنا لو کہ ہم نے اپنے پورے کام کو دار الافتاء اہل سنت میں جا کر اس کی ایک اسکیننگ کرانی ہے، وہ شرعی تفتیش کروانی ہے، اور یہ نیت تو پکی ہے، پکی نیت ہو کہ جس کام کو ناجائز کہہ دیا وہ چھوڑ دوں گا، جو جائز ہوگا وہ کر لیں گے.
حلال کا وہ ستھرا ہو، دل مطمئن، تو انشاءاللہ اس میں برکت حاصل ہوگی، قناعت کی سعادت ملے گی.
تو کام کا بابا یہ انداز ایسا ہے جو کاروان والوں کا ہوتا ہے کہ ان میں مطلب نقصان کی بھی ان کے وہ پہلو ہوتے ہیں نا، تو ان کو نفع باتوں کا رکھنے ایسے پڑتے ہیں کہ جن میں وہ ایک ہوتا ہے جیسے کہ وہ جہاز کی سیٹیں ہوتی ہے بابا، اگر چار مطلب کہ 365,000 کا جہاز ہے تو وہ اس کا فیئر اتنا رکھنے کی شاید کوشش کی جاتی ہوگی کہ اگر یہ جہاز 60% یا 70% بڑھ جائے، میں عام ایئر لائن کی بات کر رہا ہوں، کہ 60% 70% کا جہاز بڑھ جائے تو بھی ہمارا مطلب کہ پورا اوور ہیڈ اور جتنے ہمارے جو ہے نا انکم کے سارے نکل آئے گی. ڈیفینیٹلی ہر کاروبار کرنے والا آدمی اپنے وہ مطلب کہ لیفٹ اوور اور یہ جو بچا ہوا اور اسٹاک کے اور جو لیفٹ فائنلی جو سال کے آخر میں جو ہوتا ہے اس کے ایکسپیرینس کو سامنے رکھ کر پھر وہ ایک اپنی کوسٹ بنا کر اس کا نفع رکھتا ہے کہ اگر اینڈ میں یہ بالکل بچ بھی گیا تو میرا نفع نکل آئے گا مجھے. تو اس طرح بعض اوقات ایسے نفع رکھنے پڑتے ہیں کہ اگر یہ لوس ہو گیا، یہ فارم نہیں ملے، یہ کوٹا نہیں ملا، یہ کھانا خراب ہو گیا، جو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یار یہ میرا نفع نکل آئے، تو یوں بابا کم پر گزارا کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے.
کون سے کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا، پورے پورے دیوالی نکل ہی جاتے ہیں. اگر خوف خدا ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا، جیسے ابھی قرآن آیت بھی آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے راستے کھول دے گا. آپ مخلص تو بنو، شرط تو اخلاص ہے، اخلاص ہوگی ہوگا تو انشاءاللہ سارے راستے نکل آئیں گے. اگر یہ دھندا واقعی نہیں جمتا تو ساری امت اسی پہ تو نہیں پل رہی نا، رسک کے راستے تو ہر طرف کھلے ہوئے.
اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو وہ کاروبار حلال بھی نہیں،
ایسا بھی نہیں ہے.
سب سے زیادہ نقصان کا
اندیشہ سود کا اصول الگ ہے،
لیکن یہ سب سے زیادہ نقصان کا اندیشہ تو جوئے میں، یا تو 100% آیا یا 100% گیا. سب سے زیادہ نقصان کا اندیشہ تو جوئے میں ہے نا، نہیں میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بھی تو بھامی رضا مندی سے جوا کھیلتے ہیں نا، جو ابھی تو بابی رضا مندی سے کھیلا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اتنے لگا میں اتنے لگاتا ہوں، یا تو 100% گیا یا 100% آیا. سب سے بڑا نقصان کا اندیشہ تو اس میں ہوتا ہے.
نقصان کا اندیشہ شرط نہیں اور اصول ہے اس کے حلال حرام.
بابا سوال یہ ہے، جیسے ابھی حاج صاحب فرما رہے تھے کہ جو محرم کا مسئلہ ہے، ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں اور وہ دونوں عمرے پہ جاتے ہیں اور دونوں کے محرم ان کی زوجہ ہیں، مطلب دونوں مطلب ان کے ویزے جو ہے نا شرعی طور پہ لگ ہسبینڈ ساتھ ہیں، کمرہ ان کو ایک دیتے ہیں ہم ان کی ڈیمانڈ پر کہ ہم ایک کمرے میں رہ لیں گے، تو یہ ہمارا ایک کمرہ دینا کیسا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، وہ ایک کمرے میں چار اس لیے رہتے ہیں باپا کہ وہ اکنومیکل ان کو جو سستا پڑتا ہے، اگر وہ دو بیڈ کا دو روم لیتے ہیں ڈبل بیڈ اور یہ چار بیڈ کا کمرہ رہتے ہیں تو اس میں ان کو اکنومیکل پیکج جو ہے وہ کم پڑتا ہے، سستا پڑتا ہے. دوسرا بابا سوال یہ کہ اگر مطلب ہم جو ہے نا ٹکٹنگ کرتے ہیں، پہلے ایئر لائن ہمیں کچھ پروفٹ پرسنٹیج طے تھا، اب ایئر لائن ہمیں پروفٹ نہیں دیتی، پی ایس ایف کے نام پر 9% تک حد نہیں ہے لیکن جتنا چاہے پروفٹ بڑھا سکتے ہیں، 7% تک ہے، 7% تک بڑھا سکتے ہیں یہ تو طے. اب کچھ ٹریول ایجنٹ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں ایم ایس آفس پر، اس کو کاپی کرتے ہیں اور اپنا پرسنٹیج اس 7% سے بھی بڑھا لیتے ہیں، جو طے ہے پہلے اس سے بھی بڑھا لیتے ہیں. ایک صورت پاپا یہ ہوتی ہے کہ ایک
ایئر لائن ہے پاپا، اس میں یہ ہے کہ اس کا اگر ہم کراچی اسلام آباد، ایک مثالاً کراچی اسلام آباد کا ہم ایشو کرتے ہیں ٹکٹ، اس کا فیئر ہمیں اگر 10,000 روپے آ رہا ہے اور اس میں ہمارا کمیشن بھی شامل ہے، ایئر لائن اس میں ایک آپشن دیتی ہے جس سے ہم اس اماؤنٹ کو بڑھا سکتے ہیں، 11,000 12,000 تقریباً 14,000 تک لے جا سکتے ہیں، جتنا بڑھائیں گے اتنا کمیشن بھی ہمارا بڑھے گا اور ایئر لائن کا جو، یعنی کہ اگر 4,000 روپے ہم بڑھا رہے ہیں تو 2,000 روپے ہمیں کمیشن ملے گا اور 2,000 روپے ایئر لائن کے چارجز میں بڑھیں گے، تو ایک صارف پر یہ اضافی بوجھ ڈالنا کیسا؟
یہ اس میں ایئر لائن انوالو نہیں ہوگی، اس میں شاید کاروان اور ٹریول ایجنٹ انوالو ہوتا ہوگا،
جو ایجنٹ آئی ڈی لیتا ہے جس،
یہ کاروان اور ٹریول ایجنٹ کا پرابلم ہوتا ہوگا، ایئر لائن کو تو اس کا وہ ایکچوئل فیئر ہی چلا جاتا ہوگا، یا دونوں موج لگ جاتی ہوگی،
پہلے آدمی آپ بیوی تمہیں کرایہ پر دینے میں کیا، ان کا کیا قصور؟ ہاں ان کو چاہیے کہ بیچ میں وہ پردہ ڈال چھوڑ دے، یہ ان کا میٹر ہے، کرائے پر جگہ دینے والا گناہگار نہیں، تو پھر ہر گھر میں آج کل تقریباً بے پردگی ہے، تو پھر تو کوئی کرائے پر دے گا نہیں، کوئی مکان بھی نہیں بیچے گا، یہ سب گھر میں وہ ٹی وی بھی رکھتے ہیں، پتا نہیں کیا کیا اندر میں اللہ گلہ کرتے ہوتے ہیں، ہاں کرایہ دینے والے نے اس کو دیا ہی گناہ کرنے کے لیے کہ تو اس میں لے گناہ کر، میں تیرے کرائے پہ جگہ دیتا ہوں، تب ہی مجرم ہے، ورنہ وہ ویسے کرایہ پر دیتا تو جس طرح وہ جو کریں، ہم اس کو نیکی کی دعوت دیں، امر بالمعروف کریں، یہ ہمارے لیے مستحب ہے، اور اگر ہمارا ذنے غالب ہے کہ ہمارے سمجھانے سے یہ گناہ چھوڑ دے گا تو واجب ہو جائے گا سمجھانا، وہ ایک الگ اس کا ہے، کرائے پر جگہ دینے میں یا کمرہ دینے میں آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہاں پر تمام کاروان کے، یہ بھی جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، ان سب کو ایک مشورہ دوں گا کہ اس طرح کے کئی مسائل کا حل رفیق الحرمین میں لکھا ہوا ہے، کئی مسائل کا، یعنی سمجھیے کہ آپ کے ذہنوں میں ابھرنے والے شاید اس وقت کئی سوالات ہوں گے جو رفیق الحرمین پڑھنے کے بعد ان کا جواب آپ کو شافی کافی جواب مل جائے گا ادنا چاہ تو۔ اسی طرح جو آپ کے حاجی صاحبان ہوتے ہیں، ان کو احتیاطیں، پردہ، بے پردگی، جائز ناجائز، حرام حلال، اور بہت سارے حج کے اور عمرے کے جو معاملات ہیں، بہت ہی وضاحت کے ساتھ، اور امیر اہل سنت کے جو ان کے جو سفر کے اتنے سارے تجربات تھے اور اتنا ملاپ ان کا رہا، یہ سب کا نچوڑ آپ کو رفیق الحرمین میں ملے گا۔ میں تمام کاروان والوں کو یا جو اسلام بھائی ہیں ان سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس کو گویا کہ آپ اپنی وہ کتاب بنا لیں، کس کو کیا کہتے ہیں کاروان، نہیں وہ پیکٹ جو آپ بناتے ہیں، گفٹ پیک آپ جو بناتے ہیں، وہ اس کو آپ مطلب اپنا اس میں لے لیں، آپ یقین مانیے آپ کو یہ ایک امت کی بہت بڑی خدمت ہوگی، یہ بہت بڑی رہنمائی ہوگی امت کی کہ آپ اول خود مطالعہ کر لیں، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا نا وہ تربیت، اور یہ ہے حج اور عمرہ، اور آپ کو جہاں اخلاقی اور دیگر حوالے سے جو مطلب کہ مدنی پھول لینے ہیں، اس طرح حج اور عمرے کے حوالے سے بھی ایک گائیڈ لائن ملے گی، تو وہ کتاب اگر حج اور عمرے کی ہم نے پڑھی ہوئی ہوگی اور یہ کتاب ہمارے زائرین نے پڑھی ہوئی ہوگی، آپ کے، میں سمجھتا ہوں کہ میکسیمم پرابلم جو ہے نا وہ یہ کتاب حل کر دے گی، یوں سمجھیے کہ یہ کتاب نہیں ہوگی، اس کتاب کے ساتھ امیر سنت کی صحبت ان کو مل جائے گی، امیر سنت کی صحبت مل جائے گی، بہت سارے کام انشاءاللہ بابا، کچھ تھوڑے کام آپ کرو، باقی کام باپا کے حوالے کر دیں، یہ نہیں یہ سنبھال لیں گے آپ کے حاجی کو، مگر اس کے ہاتھ میں رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین ہو، یہ کام آپ اپنے ذمہ اگر لینا، میرا ناقص مشورہ یہ لے لیں آپ اپنے ذمہ کہ ہمارا جو بھی ہوگا ہم یہ رفیق الحرمین کی ترکیب اور رفیق المعتمرین کی ترکیب کر لیں گے، پھر اناؤنس ہوگی حج تربیتی اجتماع، ہمارے حج تربیتی جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ اناؤنس ہوتے ہیں، ان کی مطلب کہ وہ ایک تقسیم ہوتی ہے، اور ملک بھر میں کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے ملک بھی تربیت اجتماع ہوئے تھے، برسوں سے ہو رہے تھے، تو یہ مدنی چینل پر یہ اناؤنسڈ ہوں گے، بلکہ میں یہ مشورہ دوں گا کہ یہ تو جتنے بھی حج کاروان بنا دیں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کب اور کہاں حج تربیت اجتماع کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو آپ پکڑ لیں تو وہ انشاءاللہ تعالی بہت سارے ان کے ایسے پرابلم کا بھی حل ملے گا، اور آپ کے جو مین پرابلمس ہیں، جو آپ کو حاجی اور زائرین کی طرف سے جو پرابلم آتے ہیں، وہ بھی امید ہے انشاءاللہ تربیت اجتماع میں حاجی صاحبان کے جو زائرین ہوتے ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جائے گا، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے گا، ٹالرنس اور یہ جو بھی بردواری کے جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی سے بہت فرق پڑے گا، تو یہ دو کام عرض کروں گا، آپ کے جو تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں نا جو کاروان خود آرگنائز کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعوت اسلامی کے مبلک دیے جاتے ہیں۔ ٹائم نہیں دیتا
ہے. اب دیکھو نا, نماز آدمی پڑھتا ہے, اب کوئی 60 سال سے پڑھتا ہے, کوئی 50 سال سے پڑھ رہا ہے, اور روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہے, لیکن نمازیوں میں سے بھی میرا خیال ہے 1 یا 2% ایسے ہوں گے جن کو صحیح نماز پڑھنا آتی ہوگی. تعجب ہوگا. تو جب یہ نہیں کہ روزانہ 5 بار پڑھی جانے والی نماز پڑھنا نہیں آتی, اتنے سال سے پڑھ رہا ہے, تو زندگی میں 1 ہی بار جس کو حج کا موقع ملا ہے, اب وہ کیا بیچارہ وہاں جا کے کرے گا؟ تو اس لیے وہ تربیت کے لیے پھر بھی نہیں آتے, اور ان کو جلدی جلدی بس 2-3 نشستوں میں لپیٹنا ہوتا ہے. یہ تھوڑی کا مطلب یہ ہم روز روز آئے گا اپنے, بس پڑی نہیں ہوتی.
حضرت صاحب بہت معذرت کے ساتھ, بہت ہم بے تکلفی سے آپ سے بات کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے, ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ اتنے دوستانہ اور اتنے محبت والے ماحول کے اندر سب کو ڈھال لیا ہے کہ وہ بے جھجک آپ سے جو ہے سوال کر رہے ہیں اور آپ سے کے جوابات سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. حضرت ایک عرصے سے ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے, حج کیجئے فلاں کے ساتھ, آپ کے ساتھ ہوں گے فلاں نعت خواں, آپ کے ساتھ ہوں گے فلاں عالم دین, حج فلاں فلاں کے ساتھ. کیا یہ چیزیں ٹھیک ہیں؟ یہ کیا اشتہار ہے نہیں ہے؟ کیا حج کا مقصد اس سے فوت نہیں ہوتا کہ میں اس میں حج سے زیادہ فوقیت اس شخص کی ہو گئی جو نعت خواں جا رہا ہے, جو عالم دین جا رہا ہے, فلاں ٹی وی چینل کا جو ہے نا حج فلاں کے ساتھ. تو اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈال دیں, کیونکہ میرے سمجھ ناقص عقل کے اعتبار سے تو حج حاجی کی نیت یہ ہو گئی کہ میں نے فلاں کے ساتھ سفر کرنا ہے, حج نہیں کرنا.
میں نے ابھی شروع میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو سنایا. انہوں نے فرمایا کون کون میرے ساتھ آئے گا, تو یہ جو ڈھیر سارے چل پڑے تو کیا یہ گناہگار ہوئے؟ کیا ہوا؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی عالم دین کا اٹریکشن دیتا ہے, نعت خوان کا اٹریکشن دیتا ہے, تو میرے خیال میں تو کوئی اٹریکشن اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. نیت وہ عالم دین سے مسئلے پوچھ لوں گا, میری رہنمائی ہوگی, نعت خوان ہوگا تو ذرا روحانی غذا ملتی رہے گی, تو کوئی شرن تو کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں ماشاء اللہ عالم تو ہم نا, ہماری تو سوچ, میری سوچ یہ ہے کہ فی زمانہ بغیر عالم کی صحبت کے حج پر تو جانا ہی نہیں چاہیے. ایمان کے بندے ہیں, اتنے مسائل ہیں. عالم وہ ہو عالم یہاں, کیونکہ وہ ہر داڑھی والے کو, ہر مسجد کے امام کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ مصاب ہے, ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے.
عموماً جو ہے یہ علماء کرام کا نام جو استعمال ہوتا ہے نعت خوان کا, عموماً گاہک بڑھانے کے لیے, ہمارے مطلب عرف عام یہ گاہک بڑھانے کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ جائیں, اور مطلب پھر وہ پیکیج بھی ان کے مطلب اچھے ہی ہوتے ہیں, بہت ٹھیک ٹھاک. اور جس میرا خیال ہے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ مطلب کراچی کے مہنگے پیکیجز میں جو لے گئے تھے, تو اور باقاعدہ جیسے بورڈ بل بورڈ پہ ان کی تصویریں لگتی ہیں اور وہ اٹریکشن دیا جاتا ہے, مطلب بظاہر ہمارے پروفیشن میں اس کو اس طرح عموماً نیت نہیں ہوتی کہ یار یہ رہنمائی ہوگی, عموماً یہ ہوتا ہے کہ یار اس طرح میرے گاہک بہت بڑھ جائیں گے. اس ایسی نیت سے کیسا مطلب کسی عالم دین کو استعمال کرنا نام, یا نعت خوان کا نام استعمال کرنا,
تب بھی کیا حرج ہے؟ حرج کیا ہے اس میں؟
صحیح. دوسرا وہ لاہور والا جواب,
آپ میرے ساتھ حج پر جانے کے لیے کتنا جتن کیا تھا آپ نے, آپ کو یاد ہے نا, چل مدینہ ہونے کے لیے, تو کیا یہ سب ناجائز تھا کہ کسی کے ساتھ ایک ہوتا ہے مطلب محبت ہوتی ہے کہ میں اسی کے ساتھ جاؤں گا, تو اگر عالم دین کا وہ دیا نام تو چلو بھائی اس کے اٹریکشن کی وجہ سے لوگ آئیں گے, میرا کاروبار چلے گا, اور گاہک یہ سمجھے گا کہ مطلب مجھے حج کے صحیح مسائل پتا چلیں گے. جیسی نیت ویسی مراد.
کچھ لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں, جیسے میڈیکل سرٹیفکیٹ جعلی بنتے ہیں, ایفیڈیوٹ بھی بغیر پوچھے سائن ہوتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے. میں نہیں کہتا یہاں کوئی کر رہا ہے, صحیح ہے نا, لیکن ہوتا ہے. تو اس کی نشاندہی آپ ایسی کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئے اس لیے کہ اپنی اصلاح کروانے آئے نا, یہاں پہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ کا یہ ذہن بنائے کہ یار ہم بہت اچھے ہیں. میرا ذہن یہ ہے, میں تو یہ کرنے آیا ہوں کہ بھئی میرے کاروبار میں حلال حرام کی تمیز مجھے پیدا کرنی ہے, میں اس لیے حاضر ہوا ہوں یہاں پہ. اگر آپ اچھی اچھی باتیں کرنی ہے, اچھی اچھی باتیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار چند لوگ ایسا کرتے ہیں, سب نہیں کرتے ایسا. تو اس میں مطلب ہر کاروبار میں یہ چیزیں ہوتی ہیں.
سیکھ ہی رہے ہیں, سمجھ ہی رہے ہیں, آپ سے کئی باتیں آج ہمیں پتا چل ہی رہی ہیں نا.
عموماً جیسے یہ جو ہمارے یہاں بات ہوئی نا اکثریت شاید نہیں کرتی ہو لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی جعلی بنتے ہیں ایفیڈیوٹ بھی بنتے ہیں محرم بھی جعلی بنتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر میں مطلب مذہبی اگر آدمی ہوں بظاہر تو وہ جو ہے اگر میں کسی کا ذہن بناؤں نا مذہبی طور پہ ناجائز ہے تو برابر والا مذہبی آدمی ہی اس کا ذہن بنا دے گا یار آپ کے لیے تو ناجائز نہیں ہے نا وہ عورت تو اپنے مرد کے ساتھ جا رہی ہے محرم کے ساتھ اچھا میرا یہ ذہن میں جو ہے نا عموماً یہ ترکیب کرتا ہوں کہ میں ڈرا دیتا ہوں کسٹمر کو کہ یار آپ کا کسی کے ساتھ فیملی ممبر بنا ہے اور اس کے پاس سے کچھ نکل آیا تو آپ کی گردن گئی تو عموماً اس دنیاوی ڈر سے مطلب جو ہے نا عموماً لوگ ڈر جاتے ہیں دینی ڈر سے عموماً بس اللہ رب العالمین کرم فرمائے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میں یہ ڈرا دیتا ہوں میں کہ یار ایسا ہوتا ہے نا تو مطلب میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کبھی کبھی یہ مطلب ہر بات چل جاتا ہے یہ ہوتا ہے
ہمارا یہاں آنے کا آج جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آج تک جو غلطیاں ہوئیں اس پہ توبہ کریں اور جو جعلی سرٹیفکیٹ بناتے رہے کل سے ہر ٹریول ایجنٹ یہ کہہ دے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ میں نے حاجی کو بولنا ہے کہ پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی کاپی لے کے جائیے میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے آئیے تو ویزے کے لیے ہم بھیجیں گے ہر حاجی جائے گا لے کے آئے گا لیکن جب ہم آپس میں ہی یہاں سے یہ طے کر کے نہیں اٹھیں گے تو ایک منع کرے گا دوسرا کرے گا تو لازمات اس کے دل میں خوف رہے گا میں منع کر دوں گا تو وہ بھی اس دوسرے کام کو کرنے کے لیے سوچے گا کروں یا چھوڑ دوں اسی طرح سے جو ہماری خامیاں ہیں ہمیں یہ آنے کے بعد اس کو سیکھنا چاہیے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے لوگ یہ کر رہے ہیں جعلی نکاح نامے ٹریول ایجنٹ ہی بنا کے دیتا ہے جب حاجی کے پاس نکاح نامہ نہیں ہوتا جعلی ایفیڈیفٹ حاجی کو یا ظاہر کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ایفیڈیفٹ لگ رہا ہے اس پہ لکھا گیا جا رہا ہے یہ سارا وبال ہم سب سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ کچھ نہ کچھ طریقے سے ایفیڈیفٹ بنا دیا جاتا ہے اور وہ منسٹری میں پیش کر دیا جاتا ہے یہ ہم سب سمجھتے ہیں لیکن ہمارے اندر ایک خوف ہے کہ میں نہیں کروں گا تو دوسرا کر لے گا آج ہم یہ سب جو مل کے بیٹھے ہیں اگر ہم سب اپنی ان تمام تین چیزوں کو کوشش کریں تو انشاءاللہ کافی حد تک بہتری آ جائے گی ایک جعلی نکاح نامے بنانا جعلی ایفیڈیفٹ بنانا اور جعلی میڈیکل پیش کرنا کونسلیٹ میں جو اس کا قانون ہے ہم لوگ نیت کر لیں انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ ساری ڈیبیٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ جو حاجی آئے گا اس کو ہم کہیں گے ساری اوریجنل چیزیں ہیں تو نہیں ہیں تو ہم یہ حرام کام نہیں کریں گے مسئلہ حل ہو جائے گا
اب اگر مسئلہ حل بسا کے تو اگر آپ نے جو اس وقت نیت کرائی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسا ہو جائے اور لوگ جھوٹ اور بےمانی سے بچ جائیں ہمیں انڈیویجل اپنی یہ نیت کر لینی چاہیے کہ اگر بالفعل اللہ نہ کرے کوئی نہیں بھی بچتا تو مجھے اس کے نہ بچنے کی وجہ سے کرنے کی اجازت نہ ملے گی میں نہیں کروں گا
ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ مطلب اس کی کیا شرعی حیثیت ہے اس کی کیا جیسے کوئی چیز ہم نے خریدی نہیں ہے ابھی سپوز موبائل خریدا نہیں ہے لیکن میں مارکیٹ میں اس کا سودا کر رہا ہوں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اس لیے کہ بہت سے ٹور آپریٹر اس طرح کرتے ہیں کہ ایک چیز خریدی ہوئی نہیں ہے اور وہ پیکج بیچ رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے
اس کی بھی اجازت
جو چیز اپنی ملک میں نہیں ہے وہ آگے بیچ نہیں سکتے
یہ موضوع چلا ہے کہ کوئی چیز قبضے میں ہی نہیں ہے تو اس کو آگے بیچنا صرف یہ مکان کی حد تک نہیں ہے رہائش کی حد تک نہیں ہے بلکہ ایسا بھی سنا گیا ہے کہ بعض کاروان والوں کے پاس کوٹا ہی نہیں ہوتا اور بغیر کوٹے کے ہی وہ 100, 200, 500 آدمیوں کی بکنگ کر لیتے ہیں اس امید پر کہ کوٹا خرید لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو مطلب آگے مولم بھی خرید لیں گے ہوٹل بھی خرید لیں گے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کوٹا ان کو مل نہیں پاتا اس صورت میں یا تو وہ پیسے واپس بھی دیتے ہیں حاجیوں کا فرض حج ادا کرنا ہوتا ہے وہ سارا رہ جاتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ پیسے بھی واپس نہیں دیے کسی وجہ سے ڈیفالٹر ثابت ہو گئے اور مارکیٹ سے آگے پیچھے ہو گئے یا بعد میں دیں گے اس طریقے کے بھی معاملات ہوئے ہیں تو کیا یہ مطلب کوٹا نہ ہوتے ہوئے ایکسٹرا کوٹا ایکسٹرا حاجیوں کی لسٹ بنا لینا یا اگر 100 کا کوٹا ہے تو 200 حاجیوں کی بکنگ کر لی یا 500 کا کوٹا ہے تو 1000 کی بکنگ کر لی اور پھر بعد میں کوٹا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں ڈھونڈنا بیچنے والے بھی جو ہے وہ من مانے دام لیتے ہیں اس فارم بیچنے کے اس طریقے سے بھی ہوتا ہے تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا
الگ الگ صورتیں ہیں اس کی بظاہر تو اس میں کوئی جواز کی صورت نکل نہیں رہے ہیں.
یہ تو عقلن شرن عرفن ہر طریقے سے بظاہر تو یہ حماقت ہی لگتی ہے.
اگر
کسی کو بھروسہ نہیں ہے کہ مجھے کوٹا نہیں ملے گا, دوسری بات یہ کہ جسے بھروسہ ہے مجھے کوٹا مل جائے گا, تو ابھی جو نشاندہی ہوئی کہ کوٹے کے لیے فارم خریدنا یہ قانوناً جرم ہے, تو اس اعتبار سے ممانعت آ جائے گی. اسی طرح کوٹا کسی وجہ سے نہ ملا تو سامنے والوں کی نظر میں ذلت اور تہمت لگے گی, پھر سامنے والے کا حق ضائع ہو سکتا ہے. کئی اعتبار سے اس کے اندر فساد کی اتنی وجوہات ہیں کہ اس کی اجازت کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی. یعنی جس کو کوٹا مل جائے وہ یہ کام کرے, اور کوٹا جس کے پاس نہیں ہے تو قانوناً جرم ہونے کی وجہ سے وہ فارم وغیرہ خریدنے کا تو طریقہ استعمال نہیں کرتا.
لیکن ان کا ایک شکایت ان کی یہ تھی, یا ان کا جو ابھی کچھ دیر پہلے بات چلی تھی, کہ ہمیں منسٹری کی طرف سے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوٹا کتنا ملے گا. ان کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال میرے پاس 300 تھا یا 400 تھا 500 تھا, تو وہ بکنگ کر لیتے ہیں, لیکن منسٹری کی طرف سے ابھی ان کو کنفرم نہیں ہے. وہ کنفرمیشن تو بعد میں آتی ہے, اور یہ اس اندازے سے یہ بک کر لیتے ہیں. ان کی ایک مطلب گڈ ویل ہوتی ہے, ان کے پاس مارکیٹ ہوتی ہے, لوگ کافی ان سے رابطہ کرتے ہیں, سروسز اچھی دیتے ہیں, حاجیوں کی خدمت بہت اچھی کرتے ہیں, اس وجہ سے ان کے پاس گڈ ویل ہوتی ہے اور یہ اس طرح بک کر لیتے ہیں.
یہ جو بات کر رہے تھے وہ حکومت سے کوٹے کی بات کر رہے ہیں, اور یہاں جو آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا وہ جو ہیں کہ جو فارم خریدتے ہیں جن کے پاس یہ حکومت سے لائسنس ملا ہے, تو جن کو لائسنس ملتا رہا پچھلے سالوں کی گڈ ویل سے, انہیں پکی امید ہوتی ہے کہ اس سال بھی ہمیں مل جائے گا, وہ یہ کام کریں تو انہیں چونکہ ذنے غالب ہوتا ہے کہ ہمیں مل ہی جانا ہے, ان کا مسئلہ اور ہے. اس سے پہلے جو سوال تھا وہ تھا کہ جنہیں کوٹا ملا ہے اور وہ آگے فارم اپنے بیچ رہے ہیں, اور نچلا طبقہ فارم جو ہے وہ جمع کر رہا ہے اور حاجیوں کی بکنگ شروع کر دی ہے اس امید پر کہ کوٹے والوں سے ہم فارم خرید لیں گے, تو دونوں مسئلے علیحدہ علیحدہ.
تمام ایشوز کو اگر لکھ کر, کیونکہ اس کی جواز اور عدم جواز کی جو بات صورتیں فرما رہی ہیں جو بن رہی ہیں, وہی جو مجلس وہ بن رہی ہے, تین رکنی مجلس ہے. اب یہ 8 کو لے کر 10 کو لے کر بیٹھ کر جو بھی سوال مرتب کرنا چاہے, وہ یہ تین رکنی مجلس دارالافتاء میں کب جائے گی یہ بھی تی ہو جائے, ورنہ وہ ہمارا آج کے مشورے کا میں سمجھتا ہوں بہت اچھا نتیجہ نکل آئے گا. ایک سوال میں باپا سے کچھ کر لوں آپ کی طرف سے. بابا یہ اتنے سارے جو سوال آ رہے ہیں کہ, اور ایسا محسوس ہوا, محسوسات کی بات کر رہا ہوں, کہ بعض چیزیں جیسے کہ ہمارے علم میں نہیں ہیں, اور ابھی ہم پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, یہ درست ہے یا نہیں ہے. یہ جو سچویشن اس وقت ہماری ہے, جبکہ ہم مطلب کہ سال سے, دو سال سے, تین سال سے اپنی فیلڈ میں ہیں, کام کر رہے ہیں, خود ہمارا دو تین سال سے اس شعبے میں رہنا, اور دو تین سال میں ہمارا اس شعبے کے متعلق کئی حرام اور حلال کے معاملات میں درست آگاہی ہماری نہ ہونا, اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟
تو اصل مسئلہ یہ کہ طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. فتح اور رضویہ شریف میں اس حدیث کے تحت کافی تفصیل ہے, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کو حسب حال اس کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے. مثلا جس پر نماز فرض ہوئی تو اس کو نماز کے ضروری مسائل آنے چاہیے, جس پر روزہ فرض ہوا تو اس کو روزے کے مسائل سیکھنا فرض, جس پر حج فرض ہوا اس کو حج کے مسائل سیکھنا فرض, نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے مسائل, ساتھ میں طلاق تو کنائے, تو اس سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا فرض. اسی طرح جس کو تجارت کرنی ہے تو اس کو تجارت کے مسائل سیکھنا فرض تاکہ حرام میں نہ جا پڑے. اچھا اسی طرح جس کو نوکری کرنی ہے تو نوکری کے مسائل سیکھنا فرض. تو اب آپ کو کاروان چلانا ہے تو کاروان کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض. بغیر مسائل سیکھے آپ نے یہ کاروان چلایا, یہی گناہ ہوا جس کی توبہ لازم, اگر نہیں سیکھے تھے تو. تو اب یہ کہ جو ہونا تھا وہ تو ہوا, توبہ تو کرنی کرنی ہے. اب اچھا اب ہر معاملے میں خالی یوں کر لینا کافی نہیں ہوتا, بعض صورتوں میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کافی ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں نہیں ہوتی, اس کی تلافی ضروری ہوتی ہے. تلافی کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک تو حقوق اللہ کے معاملات, دوسرے حقوق العباد کے معاملات. تو اب یہ کہ بولتا معافی تلافی, تو معافی توبہ اور تلافی پھر یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ جو تھا اس کو ادا کر دے. مثال کے طور پر کسی کی نماز قضا ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگے, یہ توبہ تلافی ہے کہ اس کی قضا بھی کرے. اب حقوق العباد کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر کسی کا پیسہ ناحق لیا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ سے تو توبہ کرے, اور جس کا ناحق لیا اس کو لوٹانا بھی پڑے گا, خالی توبہ کافی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ان معاملات میں کئی بار ایسا ہوتا ہو کہ آپ ناحق پیسے لے لیتے ہوں, آپ میں سے بعض لے لیتے ہوں, میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ بعض لے لیتے ہوں اور ان کو یہ مسئلہ ہی پتہ نہ ہوتا ہو, اور ان کے پاس یوں کافی رقم کسی کے دینے کے لیے وہ جمع ہوتی رہی ہو. تو اب آپ بولو کہ ہم کس کس کو ڈھونڈے, تو پہلے تو یہ پتا چلے کہ آپ نے کیا کیا ناحق لیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سارے پیسے ناحق لیے ہوں, ہو سکتا ہے کسی کسی سے کچھ لے لیے ہوں ناحق. تو یہ سب آپ کو پوری لسٹیں بنانی پڑیں گی, اور پھر یہ آپ کے جو نمائندہ مجلس ہوگی وہ دارالافتاء اہل سنت حاضر ہو اور اطمینان سے ان کے پاس وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرے اور ان سے سمجھیں. تو اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں کہ اگر علماء کرام نے حکم فرمایا کہ بھائی آپ نے اس ذریعے سے جتنی رقم کمائی ہے وہ سب کے سب ان کو واپس لوٹانی پڑے گی, تو پھر آپ یہ مطلب یہ کہ نفس پر زد پڑے گی. جیسے وہاں حج میں بھی تجربہ ہے کہ اگر کسی کو بولنا آپ پر دم واجب ہو گیا تو اس کا دم نکل جاتا ہے, یعنی وہ ایک دم جھٹکا کھا جاتا ہے کہ دم, تو وہ دم بھی واجب ہو گیا, دینا تو پڑے گا, قربانی جانور کی دینی پڑے گی. تو اسی طرح اگر یہ تاوان آپ پر اگر کسی بات پر کسی پر لازم آتا ہے تو وہ دینا تو پڑے گا. اب آپ پھر یہ کہ اب یہ مفتی اچھا نہیں گیا, اس نے تو بولا کہ تم کو تاوان دینا پڑے گا, تو اب کسی داڑھی والے مولانا کو پکڑ لیا اور اس نے بول دیا کہ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, توبہ کر لو کافی ہے, تو یہ نہیں ہوگا. آپ جب بھی یہ آپ کے مسائل اتنے ٹف ہیں کہ مفتیان کرام بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوری جواب دینے سے بعض صورتوں میں کترا رہے ہیں کہ ہم یار اس کی تفتیش کریں گے, کیونکہ یہ نازک معاملہ ہے. تو یہ آپ کے مسائل بہت ہارڈ ہیں, جدید مسائل کافی ہیں اس میں, تو اس میں ان کو بھی تفتیش کرنی پڑے گی, کتابیں اٹھانی پڑیں گی, آپ کو یہ فوری طور پہ ہر مسئلے کا جواب نہیں دیں گے, اور یہی خوف خدا ان کا کہ یہ مطلب اپنا روب ڈالنے کے لیے ہاں کانا نے نہ کہاں کر دیا تو آخرت میں ان کی خیر نہیں ہے. پھر مفتی بھی ذمہ دار ہے کہ وہ شرعاً مطلب جو درست جواب ہو اس کے نزدیک وہی دے, خالی خالی مطلب اپنا امیج قائم نہ کرے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم شریف میں لکھا ہے کہ جب ان سے دس مسئلے پوچھے جاتے تو نو میں خاموش رہتے تھے, ایک کا جواب دیتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب کوئی مسئلے پیش ہوتے ایسے پیچیدہ تو آپ بدری صحابہ کرام کو جمع کر کے باقاعدہ یعنی کہ مدنی مشورہ رکھتے اور مسئلہ طے کرتے کہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے. تو اس طرح علماء محتاطین, یہ تو صحابہ کرام کی شان, علماء محتاطین بھی اس طرح مطلب یہ کہ فوراً فوراً جوابات نہیں دیتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا جواب دینے کا طریقہ یہ تھا کہ جب سوال ہوتا تھا فوراً جواب نہیں دیتے تھے, رک چپ ہو جاتے تھے, غور فرماتے تھے, غور فرمانے کے بعد جواب ارشاد فرماتے تھے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن کے کروڑوں ماننے والے آج بھی ہیں, یہ نائجیریا کے ہمارے اسلامی بھائی آئے تھے نا ابھی قافلے میں تربیت میں, تو یہ بتا رہے تھے کہ نائجیریا میں مالک ہی ہیں. تو اب یہ کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور امام ہے, سبھی نے نام سنا ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت میں وہ 48 سوالات کیے گئے, مسائل پوچھے گئے 48, تو انہوں نے صرف 16 کے جوابات دیے, 32 کے نہیں دیے. تو یہ بہت محتاط ہوتے تھے ہمارے جو اکابرین تھے, ہمارے اسلاف تھے. تو اس لیے اگر کوئی مفتی جواب نہ دے سکے تو وہ مفتی کی کمزوری نہیں بلکہ وہ بھی آدھا علم ہے مفتی کا, اور یہ خوف خدا والا جو ہوگا نا وہ ایسا ہی کرے گا کہ وہ جواب نہیں دے گا جب تک 100% وہ مطمئن نہیں ہوگا. تو آپ بھی ہر بات کو کوشش کیا کریں کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ یوں کر لو تو یوں کر لو, ایسا نہ کہا کریں بلکہ بھائی میں پوچھوں گا. آپ دارالافتاء اہل سنت فون کر لیں, خود حاضر ہو جائیں, نمائندہ بھیج دیں سوال لکھ کر اور اپنا جواب لے لیں. ای میل کے ذریعے بھی ہمارے یہاں سے جوابات دیے جاتے ہیں. تو پوری تنقید پوری تفتیش کر کے آپ اپنا قول نہیں عالم کا قول پیش کریں کہ بھائی ہم کو دارالافتاء اہل سنت سے مثلا یہ جواب ملا ہے یا دارالعلوم امجدیہ سے ہم کو یہ جواب ملا ہے. تو اس طرح آپ یعنی کہ ترکیب فرمائیں. تو بہرحال یہ کہ اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ جس طرح کا توبہ کا یہ حکم کریں گے آپ نے کرنا ہے, ہے نا کہ کوئی پھر یہ کہ اب ہمارے یہاں جب طلاق بولتے ہیں نا تین طلاق ہو گئی تو یہ پھر ڈھونڈتے گئے اور کوئی ایک طلاق بولنے والا مل جائے تو آج کل بولنے والے مل گئے وہ ایک طلاق کا حکم دے دیتے ہیں کہ ایک نشست میں تم ہزار طلاق دو تب بھی ایک ہی کہلائے گی حالانکہ بالکل باطل ہے ایک نشست میں بھی اگر تین طلاق دی ایک بیٹھک میں تو وہ تین ہی ہے کہ چاروں آئمہ کے نزدیک وہ ایک کر کے وہ گھر چلوا دیتے اور عمر بھر پھر بھلے وہ زنا کرتے رہے ان کی بول بالا رہے تو ایسا ہو رہا ہے آج کل تو آپ یہ کہ اپنی پسند کے مولانا پر چلے جائیں تو یہ پھر اتباع نفس ہوگی اتباع شریعت نہیں ہوگی تو حکم شریعت ہاں آپ کو جیسے کہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی نے جواب دیا اور وہ بالفرض نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر آپ ان سے بڑے مفتی جو اہل سنت انہی کے پاس جانا ہے یہ نہیں کہ آپ مطلب ادھر چلے گئے ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے یہ اتباع نفس ہوگی آپ کی یہ میری آپ سے درخواست ہے تو بہرحال یہ جو بھی کاروان چلاتے ہیں یہ ہر ایک پر سنت نہیں واجب نہیں بلکہ فرض ہے کہ وہ سیکھے ورنہ گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہے اگر نہیں جانتا اور یہ کام کر رہا ہے انہوں نے بہت اچھی توجہ دلائی نگران شورا نے تو یہ مسئلہ ہے سب کو سیکھنا پڑے گا اس کے بغیر چارہ نہیں ورنہ جو نہیں سیکھتا وہ فاسق ہے سیکھنا ہی پڑے گا جب کرنا تو یہ نہیں کرو گے تو بھائی کریانے کی دکان کھولو گے تو اس کے بھی مسائل سیکھنے پڑیں گے پاپڑ بیچو گے تو اس کے مسائل بھی سیکھنے پڑیں گے سیکھے بغیر تو گزارے گا تو حرام میں پڑ ہی جائیں گے اور لوگ حرام میں پڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے جی چاہتا ہے کہ حلال ہو لیکن مسئلہ پتا نہیں ہوتا سیکھا نہیں ہوتا تو حرام میں جا پڑتے ہیں کئی ایسی باتیں جن میں وہ سود میں جا پڑتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ سود ہے خالی یہ یوں ہی سمجھتے ہیں زیادہ زیادہ کہ بھائی اتنے کا یہ ہم نے قرضہ لیا ایک ہزار روپے اور بولا کہ ایک ہزار اور دس روپے آپ کو دینے پڑیں گے تو یہ سود بے شک یہ سود ہے لیکن اس کے علاوہ سود کی بہت شاخیں ہیں اور جس کا آدمی کو تصور بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا سود ہے تو یہ سب آپ کو سیکھنا پڑے گا جب سیکھ لو گے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کو دل سمندر کی طرح رکھنا پڑے گا اس میں یوں لگے گا کہ یہ گاہک بھی گیا وہ گاہک بھی گیا یہ بھی گیا اللہ تبارک و تعالی رازق ہے مسبب الاسباب ہے اور وہ آپ کو روزی دینے والا یہ جانے دو اس کو بھاگنے دو اس کو دفاع ہونے دو کوئی پرواہ نہیں ہمارا رب جو خیر الرازقین وہ ہمیں روزی دے گا اگر توکل اللہ تعالی پر ہوگا وہ جب تک اس نے مجھے آپ کو زندہ رکھنا مقدر فرمایا اس نے ہمیں روزی عطا کرنی ہے اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے تو اس لیے حلال روزی کھانی ہے دونی والے کم کھانے ہیں سادے کپڑے پہننے ہیں سادہ مکان رکھنا ہے رکھنا حلال کا ہے حرام کی کاریں حرام کا ٹپ ٹاپ حرام کی غذائیں یہ سب مطلب قہر خداوندی کا ایک تماچا پڑے گا نا سب ختم ہو جائے گا کہ جب کسی کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جاتا ہے روایت میں ایک حرام کا لقمہ جاتا ہے تو تمام فرشتوں کی اس پر لعنت پڑتی ہے اور اگر وہ لقمہ پیٹ میں ہوتے ہوئے وہ مر گیا تو اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا اس لیے اپنے کو صرف حلال ذرا بھی مطلب اس میں اپنے کو ہے نہیں مطلب یعنی کہ کمپرومائز جیسا حلال حلال ہے حرام حرام اپنے کو حرام نہیں چاہیے اپنی اولاد کو بھی نہیں کھلانا اپنے بال بچوں کو بھی نہیں کھلانا اپنے ماں باپ کو بھی حلال کھلانا ہے حرام نہیں کھلانا ہمیں حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو بارگاہ خداوندی میں محشر کے دن پیش کیا جائے گا تو اس کو ایک تو اس پر یہ مطلب ہے کہ وہ اس کا کام گناہ ہوگا کہ اس کی اولاد اس کے بال بچے اس کو گھیریں گے کیونکہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ ہم کو حکم ہے کہ ہم اس کے لیے بھی بھرپور کوشش کریں خیر تو وہ اس کے بال بچے آئیں گے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں فریاد کریں گے یا اللہ اس نے ہم کو شریعت کے احکام نہیں سنائے تھے نہیں سکھائے تھے یا اللہ یہ ہم کو حرام روزی کھلاتا تھا فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو مارنا شروع کریں گے اتنا ماریں گے کہ اس کی کھال ادھڑ جائے گی، گوشت جھڑ جائے گا، حصہ لینا شروع کر دیں گے کہ اس نے یہ حق تلفی کی، ہماری وہ حق تلفی کی، وہ اس طرح وہ نیکیاں لے لیں گے، اب یہ بالکل خالی رہ جائے گا. اب فرشتے پکڑ کے اس کو جہنم کی طرف لے کر چلیں گے اور یہ حسرت سے اپنے بال بچوں کو مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوگا، اور فرشتے اعلان کریں گے کہ یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ جو اپنے بال بچوں کی وجہ سے دوزخ میں جا رہا ہے. تو یہی بال بچے پپو گڈو آج بڑے میٹھے لگتے ہیں، اس کو اگر ہم نے حرام کھلا دو کہیں قیامت کے دن یہ ہمارے جہنم میں دھکا دینے کا سبب نہ بن جائے. ہم سب کو ڈرنا چاہیے، مجھے بھی ڈرنا چاہیے، آپ کو بھی ڈرنا چاہیے، ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے.
ایک طرف آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ سود ہے تو اس کی پہچان ہونی چاہیے حرام کی ہے. ایک اور پہلو یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی باتوں میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دیکھو یار یہ تو سود تھا نا، یعنی ایک چیز ہے جو حرام ہے اس کو حرام نہیں سمجھ رہا، اور ایک چیز ہے جو جائز ہے اور اس کو حرام سمجھتا ہے. تو کیا یہ جو جائز کو حلال کو حرام سمجھ لینا یہ بھی ایک فرض علم میں آئے گا کہ اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہی رہے گا کہ ایک حرام کو تو حلال تو نہیں کہہ رہا وہ؟
جس کے جس فیلڈ سے اس کا واسطہ ہے تو اس میں کیا کیا حرام ہے کیا کیا حلال ہے اس کو معلوم ہے. اب جیسے کاروان کے مسائل سیکھنا مجھ پر فرض نہیں ہے کہ میں کاروان نہیں چلاتا، نہ فیوچر میں چلانے کا کوئی ارادہ ہے میرا، جو چلاتا اس پر یہ فرض ہے کاروان کے مسائل سیکھنا. تو بہرحال یہ کہ آپ خوب غور کیجئے اپنی روزی پر اور خوب اس کی تنقید تفتیش، جیسے نگرانی شورا نے فرمایا کہ آپ اگر مرض چھپاؤ گے ڈاکٹر سے تو ہم کو دوا میں اتنی کمی آ جائے گی اور ہمارا مرض جو جائے گا نہیں. تو اس لیے جو بھی اپنی کوتاہیاں ہیں وہ بالکل صاف دلی کے ساتھ آپ مفتیان کرام کے آگے رکھ دیں کہ ہماری اسکیننگ کر دو، ہم کیا کریں اور کیا نہیں کریں. آپ جو بولو گے سرے تسلیم خم ہے، جو حکم شریعت ہوگا یہ آپ سے نہ پائی مانگیں گے نہ پیسہ مانگیں گے. ان کا بھی ایک مطلب ایک منصب ہے کہ یہ آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی رہنمائی کے لیے. دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، یہ الحمدللہ امت کی خدمت کر رہی ہے، نیکی کی دعوت دے رہی ہے. دارالافتاء اہل سنت ہم نے امت کی رہنمائی کے لیے کھولا ہے، ظاہر ہے جامعات کھولیں مدارس کھولیں، اور الحمدللہ لاکھوں لاکھ مسلمان اس سے استفادہ کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. آئے دن کفار مشرب اسلام ہو رہے ہیں. یہ مدنی چینل کے ذریعے آپ امید ہے کہ یہ سنتے سناتے رہتے ہوں گے، اللہ کا کرم ہے کہ یہ سب خدمت ہو رہی ہے، اس کے آپ ہاتھ مضبوط کریں، آپ خود اس کا حصہ بن جائیں. ممبرشپ نہیں ہے، آپ اس کے اجتماعات میں آئیں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، دوسروں کو سفر کی ترغیب دیں، نیکی کی دعوت دیں. بس آپ کی کوئی یعنی کہ نہ ممبرشپ ہے نہ اس کے لیے آپ کا کوئی چارج ہے کہ بھائی ہم کو اسی ماہانہ کو فیس بھرنی پڑے گی، اور مل جل کر اس کام کو کریں. میں میری نہیں ہے دعوت اسلامی، میری اکیلے کی نہیں ہے، ان کی اکیلے کی نہیں، ان کی نہیں، ہم سب الحمدللہ مسلمانوں کی ہے، اور سب کو مل جل کر اس کو عام کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اس طرح ہماری مسجدیں آباد ہوں گی. اور دعوت اسلامی کا دوسرا نام ہے مسجد بھرو تحریک.
مسجد بھرو تحریک
جاری رہے گی،
مسجد بھرو تحریک
جاری رہے گی،
مسجد بھرو تحریک
جاری رہے گی،
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے
انشاءاللہ،
محبتوں کے چور
تغل خور تغل خور
کفل مدین
لگا رہے گی
انشاءاللہ،
عز و جل
سر پہ امامہ
سجا رہے گا،
رخ پہ داری
سجی رہے گی،
سر پر زلفیں
سجی رہیں گی،
اکثر نظریں
جھکی رہیں گی،
حیا سے نظریں
جھکی رہیں گی
انشاءاللہ،
عز و جل
شیطان کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
مسجد بھرو تحریک
جاری رہے گی. نہیں یہ سب یار کم از کم یہ تو میرے خاطری دلا دو کہ ابھی حرام نہیں چاہیے، مفت ملے تو بھی نہیں چاہیے. آپ کو جزائے خیر دے اور جنت البقیع آپ کے لیے مقدر فرمائے. موت تو برحق ہے، تو مدینے میں مرنا چاہیے نا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے.
دیکھیں عرض کی نا میں نے آپ کو کہ کوئلہ دیکھیں پتھر اگر کالا ہو گیا نا
تو دل جائے گا،
پتھر کالا ہو گیا نا تو وہ انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب آپ کو دھونے کا سب طریقہ بتا دیں. اگر آپ مفتی صاحب کا بولو کہ کوئلہ دھو کے دو تو یہ کوئلہ ویلا تو کوئلہ تو کوئلہ ہی ہے، جتنا دھلے گا تو کالا ہی نکلے گا. دیکھیں کتنی مفید اور کام کی اور کارآمد باتیں مدنی پھول ملے، ہمیں کیا کچھ سمجھنے کا موقع ملا اس کا اندازہ ہر کوئی اپنے ضمیر سے پوچھ سکتا ہے.
سدا گیت گاتا رہوں
شیطان۔